आंखें बंद करके
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
ایک ذمہ داری تو مجھے یہ دی گئی ہے کہ نماز وحشت کی التماس دوبارہ کروں اگرچہ نماز مغرب کے موقع پہ اعلان ہو چکا ہے لیکن لندن میں ایک برادر مومن کا انتقال ہوا مرحوم حسین لادھا میگ جی اور نیو یارک میں مرحومہ جینا بائی وال جی تو جو لوگ نماز میں تھے وہ تو نماز وحشت پڑھ چکے ہیں باقی مومنین ونٹر میں تو رات بہت بڑی ہوتی جب کبھی آپ کو موقع ملے ان دو مرحومین کے لیے ملا کے ایک نماز وحشت پڑھ لیجئے گا اور دوسری گزارش یا میری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ یہ کہ تین دن کی مجلسیں کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو انکمپلیٹ رہ گئے اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ریٹن میں سوال کیے ہیں پہلے تو میں یہ پلان کر رہا تھا کہ اپنی مجلس میں اس کا جواب دوں لیکن ابھی ابھی میں نے سنا اور اس پروگرام کے اندر دیکھا بھی کہ سنڈے کو یعنی کل جب پورا پروگرام فنش ہو جائے گا تبرک و نیاز بھی آپ کو صرف کر دی جائے گی اس کے بعد پھر تقریباً ایک گھنٹے کا ایک کوئسچن اور آنسر کا سیشن ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ سوال اسی کے اندر آ جائیں تاکہ جن کو ان سوالات سے انٹرسٹ نہیں ہے ان کو مجلس کا پورا پورا ٹائم مل جائے اور تیسری بات یہاں کے مومنین سے بھی ہے اور جو کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ مجلس سن رہے ہیں انٹرنیٹ پہ مجلس سننے والوں نے کئی میلز مجھے بھیجی جو آج میں نے چیک کی کہ مولانا آپ کی مجلس بہت لمبی ہو رہی ایک گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے دنیا بھر میں ایام عزا کے فرسٹ عشرے میں کیونکہ اس میں ماتم بھی زیادہ ہوتا ہے انگلش لیکچر بھی ہوتا اور آپ کل تقریباً 85 منٹ کے قریب آپ نے مجلس پڑھی یہی ریکویسٹ مجھے بھی جماعت سے کرنا ہے پہلے دن سے جماعت مجھ سے یہ کمپلین کر رہی ہے کہ آپ ٹائم سے کم پڑھ رہے ہیں منیمم 75 منٹ میکسیمم نو لیمٹ اور یہ غالباً 2009 کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ آنے والا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی بھی جماعت ہے ورنہ ورنہ ہر جگہ ذاکر کا اور جماعت کا پورے 10 دن یہی ایک پرابلم رہتا ہے کہ وہ 4-5 منٹ بھی اگر زیادہ پڑھے تو کہیں مائک آف کر دیا جاتا ہے کہیں ممبر کو دھب 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 اور ایک جگہ تو یہ پلان ہو رہا ہے کہ ممبر میں ایجیکٹ کا بٹن لگا دیا جائے گا لیکن یہ لیسٹر کی جماعت واحد جماعت ہے کہ جو مجھ سے یہ کمپلین کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا اور دوسری میں بھی، کہ یہاں کا ماحول عزاداری کے حوالے سے مجھے کوائٹ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے دوسری جگہوں سے، اور اس میں ایک یہ بات بھی شامل ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے کہ بہرحال ایک آدمی کے جس طرح اسٹمک میں ایک جگہ ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتا، اسی طرح مغز میں بھی بات کو سمجھنے اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم کے بعد پھر انسان کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھا جا رہا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری مجلس کا کوئی حصہ بھی ویسٹیج آف ٹائم ہو، چنانچہ میں جماعت کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوبارہ ایک گھنٹے یعنی 60 منٹ اور 70 منٹ کے بیچ میں واپس لے جا رہا ہوں. یقیناً یہ جماعت جتنے اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ 80 اور 85 منٹ تک آپ مجلس پڑھیے، ان کے لیے ایک سیٹ بیک تو ہوگا، لیکن مجھے باقی دنیا کا بھی خیال کرنا ہے جہاں یہ لوگ سن رہے ہیں مجلسیں، اور اس بات کا بھی جو میٹر میں دے رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. یہ دو یا تین باتیں میں نے آج اس لیے بیان کر دی کہ ویکینڈ کی رات ہے، آج اگر ہم 80 منٹ یا 85 منٹ پڑھیں تو کوئی واندہ نہیں آئے گا. ایک بار یہ طے ہو گیا تو ٹھیک، اب میرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے درود بھیجے محمد و آل محمد. وہابیت اسلام کے اندر ایک اتنا بڑا فتنہ پلانٹ کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے اینٹی اسلام ایلیمنٹس نے اتنے بینیفٹ حاصل کر لیے، اسلام کو ایسا بدنام کر دیا کہ جس کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ایک اور اشرہ اس کے لیے چاہیے. لیکن وہابیت کا جو سب سے مین پوائنٹ یا فاؤنڈیشن اسٹون ہے، اور ایک جملہ میں آج بھی ایسا کہہ رہا ہوں جس کی ڈیٹیل بعد میں آنے والی، وہابیت کا جو فاؤنڈیشن اسٹون یا مین پوائنٹ جو ہے، جو آج بہت سارے مومنین کا بھی عقیدہ بن گیا ہے ان انٹینشنلی، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اپنے ڈیبیٹ اور آرگومنٹ کے درمیان جب ہم ایک جملہ یہ استعمال کرتے ہیں تو گویا ہم وہابیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہابیت کی آئیڈیالوجی کو تسلیم کر رہے ہیں. ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کیا چیز ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی کیونکہ ان انٹینشنلی، لیکن بہت زیادہ ابھی تو وہابیت کی بات وہ یہ ہے کہ وہ اسلام مائنس رسول چاہتے ہیں. ان کی نگاہ میں چونکہ رسول کا انتقال ہو گیا، رسول دنیا سے چلے گا، اب ہمارا رسول سے کوئی کسی قسم کا نہ ریلیشن ہے اور نہ ہی یہ رسول ہم کو کوئی بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ بہت ہی مشہور جملہ اس وقت کے وہابی لیڈر کا، جب جنت البقیع کو ڈیمولش کیا گیا تھا، 8 شوال کی یہ ڈیٹ بھی ایک ایسی ڈیٹ ہے جو ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو اس وقت قبر رسول اور روضہ رسول کو بھی ڈیمولش کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، اور وہ قبر رسول کو ڈیمولش کرنے سے اس اسلامک ورلڈ کے پریشر کی وجہ سے اس وقت خاموش ہو گئے. لیکن ایک جملہ اس نے کہا تھا، محمد ابن عبد الوہاب نے، جس نے وہابی مذہب کو شروع کیا، اس نے کہا تھا کہ میری یہ اسٹک جس کے ذریعے سے میں چلتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے اس محمد سے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور ریزن یہ ہے کہ محمد مر گئے ہیں، اب ان سے مجھے کیا بینیفٹ مل رہا، یہ اسٹک تو مجھے بینیفٹ دے رہی ہے، اس کے ذریعے مجھے سپورٹ مل رہی ہے، اس کے ذریعے واکنگ میرے لیے ایزی ہو رہی ہے. تو محمد مر گئے، نعوذ باللہ، ان کا یہ فقرہ، اس لیے اب ہم کو ان سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، اور جب وہ زندہ بھی تھے تو ان کا اسٹیٹس فقط ایک پوسٹ مین یا میل مین کا تھا، کوریئر کی ڈیلیوری کرنے والا، کہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے وہ لا کے آپ کو دیا. آپ کا اصل کام ہے میسج کو پڑھنا، کون میسج لے کے آیا، یہ وہابیت کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، وہابیت کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کا انویٹیشن آتا یا کوئی میسج آتا تو آپ خالی میسج دیکھتے ہیں، آپ کو اس سے کوئی تھوڑی انٹرسٹ ہے کہ کون آج پوسٹ مین تھا، کس نے میرے میل باکس میں یا پوسٹ باکس کے اندر یہ میسج ڈالا. وہ کہتے ہیں رسول کا خالی یہ اسٹیٹس، اور چونکہ 99% مسلمان اس آئیڈیالوجی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ہر کچھ عرصے کے بعد ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ دنیا ہمارا ٹیسٹ لیتی ہے کہ ابھی ان کے دل میں محبت رسول کتنی کم ہوئی ہے. بہت ہی ویل پلانڈ، ہر پانچ سال بعد دس سال بعد ایسے آپ کے سامنے انسیڈنٹ آئیں گے دنیا میں، جس سے وہ ہم کو چیک کر رہے ہیں کہ وہابیت ابھی ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ پینیٹریٹ نہیں کر گئی. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے رسول کے اس اسٹیٹس کو کبھی نہیں مانا، اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ ریلیجن وداؤٹ پروفٹ از نتھنگ، پیغمبر کی محبت، اور اسی میں پھر ایڈ کیجئے گا آپ آل محمد کی محبت، لو اور رسول پہلے ہے پھر لو آف اہل البیت اس کے ساتھ آتا. کبھی اسلام نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بس ذرا اس بات سے اندازہ کریں کہ کافر سردار ولید ابن مغیرہ نے فرسٹ ٹائم رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہی واز اے کریزی پرسن. پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ لفظ کریزی یا مجنون ولید ابن مغیرہ نے ایک بار استعمال کیا. رسول کچھ نہ بولے اس لیے کہ انکا لعلی خلق عظیم. رسول کا اخلاق، رسول کتنے پولائٹ، مگر قرآن ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، رسول کی محبت اور اسٹیٹس کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر رہا. سورہ قلم جو قرآن کریم کا سیکنڈ سورہ، اگر ہم قرآن کا سیکوینس بنائیں ہسٹری کے اعتبار سے، سب سے پہلا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس مجمع میں کتنے ایسے فیسز ہیں جو غار حرا کی زیارت کر کے آئے، جہاں پہ پہلا قرآن نازل ہوا، فرسٹ وحی، اور سیکنڈ وحی تھی سورہ قلم، سورہ نمبر 68. اب ذرا دیکھیے قرآن کا اسٹائل ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت قرآن کتنے غضب کے عالم میں اور جلال کے عالم میں. فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اصیم اتل بعد ذالک ظنیم. خبردار اس آدمی کی بات نہ ماننا، حلاف جو جھوٹی قسم کھانے والا، مہین انتہائی ذلیل ہے، حماس چغلی کھانے والا، مشائن بے نمیم غیبتیں کرنے والا، منع للخیر احسان کر کر کے جتانے والا، معتدن اللہ کی حدود کو توڑنے والا، عصیم گناہگار ہے، اتل اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے باپ دادا کا اور نسل کا پتہ نہیں ہے. فلا تطع کل حلاف، یہ حلاف بھی ہے، یہ مہین بھی ہے، یہ حماد بھی ہے، یہ مشائن بے نمیم بھی ہے، یہ منع للخیر بھی ہے، یہ معتد بھی ہے، یہ عصیم بھی ہے، یہ اتل بھی ہے، یہ ذنیم بھی ہے. ایک ایک کر کے، یہ عربی زبان کے وہ ورڈ ہیں جس کا صحیح اردو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو میں انگریزی کی طرف کہاں جاؤں. بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کنڈیم کر رہا ہے، اور ایک لفظ نہیں کہا، نو ٹائٹل دیے اس ولید ابن مغیرہ کو، حلاف، مناع للخیر، مہین، مشائن بنمیم، مناع للخیر، معتد، عصیم، اتل، ذنیم، فقط اس لیے کہ اس نے شان رسالت میں گستاخی کر دی. پیغمبر کے خلاف ایک لفظ اس کی زبان پہ آیا، رسول خاموش رہے، مگر قرآن خاموش نہ رہا. محبت رسول اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آیت میں نے کل تلاوت کی ہے اس سے پہلے والی آیت، جو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول خدا کی زیارت اینڈ ہوتی ہے اسی آیت پر، آج میں اس کو تلاوت کر رہا ہوں تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے. اسلام میں رسول کا اسٹیٹس کیا؟ اسلام میں رسول ایک پوسٹ مین نہیں، اسلام میں رسول خالی ایک میسنجر نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ میسج لو اور پڑھو، نہیں، جتنا میسج پہ غور کرنا ہے اس سے زیادہ تمہیں میسنجر پہ غور کرنا ہے. اور ان کے اسٹیٹس کو بیان کرتے ہوئے قرآن ایک ایسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے جو ہر مومن نے پڑھی بھی ہے، یاد بھی ہے. ہر مومن کو قرآن کی کم از کم ایٹ لیسٹ ایک آیت ہی یاد ہے. اور یہ آیت ویسے بہت کام کی آیت. اب میں یہاں اس وقت لیسٹر کے مومنین کو کیا ایک ایگزامپل دوں اپنے انڈیا اور پاکستان کی، لیکن چونکہ مجھے کچھ پاکستانی اور کچھ انڈین فیسز بھی نظر آ رہے ہیں، اس لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو آپ ایسٹ افریقہ والے اگر نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، مجھے پہلے سے معلوم. ہمارے یہاں پہلے، اب تو ختم ہو گیا، ایک دوا ہوتی تھی امرت دھارا، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے تھی جیسے آج فرسٹ ایڈ کٹ ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے ذرا ڈفرینٹ تھی. اور یہ تھی کہ آدمی کو کوئی بھی اچانک ایمرجنسی، کوئی بیماری ہو جائے، سب کا یہ علاج اور سب کی بہترین دوا ہوتی. اب رات کے 12 بجے، آج سے 40-50 سال پہلے، ना हॉस्पिटल होते हैं ना डॉक्टर्स होते हैं, आदमी कहां पे जाए अगर सर में दर्द हो रहा, अगर दांत में दर्द हो रहा है, अगर पेट में दर्द हो रहा। थोड़ा बहुत इसको आप पेन किलर समझ लें, लेकिन उससे हटकर है अमृत धारा, हर घर में होना जरूरी। मिडनाइट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आपने अमृत धारा को यूज किया, आपकी बीमारी खत्म हो गई। बहुत काम आती थी ये दवा। कुरान करीम की एक ऐसी आयत जिसे हम मोमिनीन कराम ने अमृत धारा ही का स्टेटस दिया हुआ, मगर जो कल बात मैंने भी की थी और मुझसे पहले ब्रादर जाफर लाडिक ने भी की कि अल कुरान युफस्सिर बाज़ोहू बाज़ा, पहले कुरान से हर आयत की तफसीर सुनो फिर अमल करो। वो बहुत ही काम की आयत क्या है जो हर एक को याद है, मेमोराइज है, बच्चा भी जानता है। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सबसे ज्यादा कुरान में यही आयत रिपीट हुई है। सूरह रहमान में फबे आइए आलाय रब्बे कुमा तो कल जबान का रिपीटिशन होगा, बल्कि कितना है 25-26 टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की वो आयत है कि 114 टाइम्स तो इसी तरह से आई, और इसके अलावा भी तकरीबन 100 टाइम्स इसका लास्ट वर्ड कुरान में रिपीट हुआ। कौन सा लास्ट वर्ड? कि अल्लाह रहीम है। अच्छा, मोमिन को यह आयत याद भी है? अरे को याद है, कौन मोमिन है जिसको यह आयत याद नहीं? मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के कुछ छोटे टाउन ऐसे हैं जहां लोगों को अलहम का सूरा याद नहीं, मगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर एक को पता। और बहुत काम की आयत है ये, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आपके काम आती, जिसका खुलासा यह कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। जहां किसी आलिम ने सख्त मजलिस पढ़ी, आपने कहा गलत कहते हैं, अल्लाह रहीम। जहां पे हमने नमाज कजा की, किसी ने कहा तुमने नमाज छोड़ दी, हमने कहा अल्लाह रहीम है। जहां पे हमारे घर की औरत बेहिजाब घर से बाहर निकली और किसी ने हम पर ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा अल्लाह रहीम है। जहां पे हमने शराब पी, किसी ने कहा अरे मोमिन के हाथ में शराब, हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बहुत रहीम है। जहां पे हमने गैम्बलिंग में हिस्सा लिया, लॉटरी का टिकट जाके खरीदा दुकान से और किसी ने देख लिया, हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बहुत रहीम है। हमारे किसी यंगस्टर ने ड्रग्स को इस्तेमाल किया और किसी ने कहा ये क्या कर रहा, कहा अल्लाह बहुत रहीम है। और आमतौर पर यह आयत रिलीजियस माइंडेड लोग इस्तेमाल करते, इसलिए कि जिसके पास रिलीजन का कंसेप्ट ही नहीं है वो तो कहेगा शराब भी हराम नहीं है और नमाज भी वाजिब नहीं है और हिजाब भी इस्लाम में नहीं है और ड्रग को भी इस्लाम ने हराम नहीं किया, बल्कि कहेगा इस्लाम क्या चीज है, आउटडेटेड रिलीजन 14 सेंचुरी पहले का, वो तो अल्लाह के रहमान रहीम की बहस में भी नहीं पड़ेगा। जरा सा जो रिलीजियस है, जो अभी अगेंस्ट इस्लाम नहीं जा सकता, वो क्या कहता, कोई गुनाह कर ले, ये बहुत काम की आयत है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सर में दर्द हो, आंख में दर्द हो, दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो, एक पेन किलर आप ले लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ना। कोई गुनाह करने का आपका इरादा हो, भाई आदमी का मन चाहता है ना गुनाह करने, अब जब आपका मन चाहता है तो इसकी एक रेमेडी इमाम ने बताई और एक हमने खुद से बना लिया इसका सोल्यूशन। इमाम ने क्या बताया, एक ऐसा ही यूथ मौला के जमाने में मौला के पास पहुंच गए और कहा कि या मीरल मोमिनीन, लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट भी तो होना चाहिए ना, हर वक्त तो कुरान नहीं चलेगा, हर वक्त तो मस्जिद नहीं चलेगी, हर वक्त तो नमाज नहीं चलेगी। मौला मेरा कभी कभी दिल चाहता मैं गुनाह करूं, आप मुझे परमिशन दे दी। वो तो फिर भी इतना ख्याल कर रहा है कि इमाम से परमिशन लेने जा रहा, हम तो विदाउट परमिशन हर गुनाह कर रहे हैं। और फिर कहते भी हैं कि इमाम हमारी बख्शिश करा देंगे, वो गया इमाम के पास। अब देखिए ये इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा होगा, शैतान का तो काम ही यही, अल्लाह ने शैतान को इस दुनिया में इसीलिए छोड़ रखा है कि हमारे दिल में गुनाह का ख्याल ले गया। अब एक सोल्यूशन इस्लाम बता रहा है जो इमाम से पूछा गया, एक हमने बना लिया, इमाम के पास गया कि मौला मेरा दिल चाहता, भाई कभी दिल चाहता है कि मसलन गाने सुने, कभी दिल चाहता है कोई ऐसी पार्टी अटेंड कर ले जिसमें ड्रग्स इस्तेमाल की जा रही, कभी दिल चाहता है किसी मिक्स गैदरिंग में भी जाके बैठ जाए जहां औरतें विदाउट हिजाब हों, कभी दिल चाहता है किसी नामहरम औरत से भी हाथ मिला लें, और नमाज कजा करने का तो अक्सर दिल चाहता, और दूसरों के माल खाने का तो हर वक्त दिल चाहता है। तो मौला आप तो मुश्किल कुशा है ना, آپ تو ہر امپوسیبل کو پوسیبل کر سکتے ہیں، آپ تو مظہر العجائب ہیں، آپ تو میریکل دکھاتے ہیں۔ مولا اتنی پرمیشن دے دی۔ امام نے کہا میں تمہیں پرمیشن دیتا ہوں مگر ایک کنڈیشن کے ساتھ، اور وہ کنڈیشن یہ کہ اپنے گھر میں جاؤ اور جو بھی تمہارے پاس چولہا ہے، جو برنر ہے جس میں کھانا پکاتے ہیں، اس کو روشن کرو اور اسے جلاؤ۔ آج ایک حدیث یہ آ رہی ہے اور ایک حدیث فوراً ایک اور آنے والی ہے اسی انداز کی۔ اور جب آگ، برننگ فائر، بہت زیادہ آگ کا ٹمپریچر ہو جائے تب جا کے اس آگ میں بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ کتنی دیر تک آگ کو برداشت کر سکتے ہو۔ دیکھیں یہ چھوٹی موٹی آگ نہیں جو آپ کے ہیٹر ویٹر میں ہوتی ہے، مزے سے آپ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، سردی میں بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ نہیں۔ واقعاً جو آگ ہوتی ہے، گھر جل رہا ہو کسی کا آگ کے اندر، جا کے اس آگ میں بیٹھ جاؤ اور ٹائم نوٹ کر لو کتنی دیر آگ پہ بیٹھ سکتے ہو۔ جتنی دیر آگ پر بیٹھ سکتے ہو اور اس کا ٹیمپریچر برداشت کر سکتے ہو، اتنی دیر کا گناہ کر لو۔ اس لیے کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ کیا کہے گا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا نا، تو کہنا ہے خدا دو منٹ کی تو میرے اندر برداشت ہے، ریزسٹ میں کر سکتا ہوں، دو منٹ کی آگ میں میرے لیے پرابلم نہیں ہے، جلا دے دو منٹ جہنم کی آگ میں، دو منٹ کا گناہ کر لو۔ جتنا آگ کے ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتے ہو اتنی دیر کا گناہ کرو، اور اگر ایک سیکنڈ بھی ممکن نہیں ہے، ادھر ہاتھ گیا آگ میں اور ادھر گھبرا کے باہر نکلا، تو کیا سوچ کے گناہ کر رہا ہے؟ یہ جواب مولا نے ایک بار نہیں دیا، یہ جواب چوتھے امام نے بھی دیا، یہ جواب آٹھویں امام نے بھی دیا۔ یہ تو سلوشن اسلام بتا رہا ہے، جب گناہ کا دل خیال، جب گناہ کا خیال دل میں آئے تو جہنم کی آگ کو یاد کرو اور آخرت کے عذاب کو یاد کرو، فیئر آف اللہ۔ اور ایک سلوشن ہم نے نکالا ہے اور وہ یہ کہ جب کبھی گناہ کا خیال دل میں آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کو یاد کرو اور گناہ کر لو، اس لیے کہ اللہ بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے۔ کیا اللہ کی رحمت کا یہی مطلب کہ ہم دوسروں کا حق مارتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم؟ ہم شریعت کا مذاق اڑاتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم؟ ہم واجبات کو چھوڑتے رہیں اور اللہ بڑا رحیم؟ کیا یہی اللہ کی رحمت کا مقصد ہے؟ ماہ مبارک رمضان، 30 دن آپ دعا افتتاح پڑھتے ہیں اور اس پہلا دعا افتتاح کا پہلا سنٹینس یہ کہ اللہم انی افتتح الثناء بحمد، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، وایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ۔ خداوندہ جو رحمت کی جگہ ہے وہاں تجھ سے بڑا رحمان کوئی نہیں، اور جو سزا اور پنشمنٹ کی جگہ ہے وہاں تجھ سے زیادہ سخت سزا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ ڈیٹیل تو چھوڑی، ابھی جو بات ہو رہی وہ یہ کہ قرآن نے اگر 225 جگہ پہ کہا کہ اللہ رحیم ہے، تو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ایک کنڈیشن لگا دی، اور وہ کنڈیشن کیا لگائی کہ اللہ، دیکھیں یہ جملہ آپ کو ذرا سا آکورڈ لگے گا لیکن یہ قرآن ہے، اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ سے کہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ مگر سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 64، جو وفات رسول خدا کی زیارت والی آیت میں ہے، جو روضہ رسول کو جب آپ سلام کرتے ہیں تو اس زیارت میں ہے آیت، وہ کہہ رہی اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب، گناہگار اگر تیرے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے توبہ بھی کرے، خالی آنا کافی نہیں ہے، توبہ کرے، اپنے پاس کے اوپر روئے، آنسو بہائے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرے، ایکسکیوز لا کے اپنی غلطی کو صحیح ثابت نہ کرے۔ جی داڑھی، قرآن میں کہا لکھی ہے داڑھی نہیں، فاستغفر اللہ، تیرے پاس آئے، اپنی غلطی کو مانے۔ مجلس کا آخری جملہ ابھی سن لیجیے، آخری جملہ مجلس کا، جس کے ساتھ مصائب شروع ہوں گے وہ ابھی بھی سن لیجیے، اپنی غلطی مانے، توبہ کرے جیسی توبہ حر نے کی تھی، واستغفر لہم الرسول، اور خالی تمہاری توبہ نہیں، رسول بھی تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائیں۔ 3 کنڈیشن بتائی ہیں، رسول کے پاس جانا ہوگا، اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ وہ تو خالی ایک پوسٹ مین یا میل مین ہے، ان کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ اور پھر ان کے پاس جاؤ تو وہاں جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرو اور رسول کو اتنا خوش کرو کہ رسول تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے. بھئی رسول کے پاس تو ایسے ایسے لوگ جاتے تھے جو رسول کو اور ناراض کر دیتے. نعوذ باللہ کہتے تھے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا. پیغمبر کو کہنا پڑتا تھا قومو انی اٹھ جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ میں تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں. نہیں جاؤ رسول کے پاس. نمبر دو یہ توبہ کرو. نمبر تین رسول تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہوں. لوجد اللہ تواب الرحیم تب تم دیکھو گے کہ اللہ رحیم ہے. ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے, کنڈیشنل ہے اللہ کی رحمت. رسول کے پاس جانا ہے, رسول کو خوش کرنا ہے, وہ تمہارے لیے دعا کرنے کو تیار ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو جملہ رسول کے لیے پین فل ہے, جو سب سے زیادہ رسول کو تکلیف پہنچانے کا جملہ, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام 21st century کے لیسٹر میں بیٹھ کر اس پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے. اگر شریعت کے کسی واجب کو سن کر آپ یہ کہہ دیں کہ شریعت از ویری ڈیفیکلٹ اسپیشلی ان دس پیریڈ, اگر آپ اسلام کے کسی حرام کو سن کے کہہ دیں او اسلام از سو ڈیفیکلٹ, یاد رکھیے رسول کو سب سے زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ دکھ, سب سے زیادہ پین اس جملے سے ہوتا. دیکھیے دو قسم کے آدمی. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو آپ نے کبھی کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں لیا, کوئی آپ کا اس سے ریلیشن نہیں, بس دور سے خالی دعا سلام. وہ کبھی آپ سے کہہ دے کہ تم نے میری کوئی خدمت نہ کی, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. وہ صحیح کہہ رہا ہے, اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. اور ایک آدمی کو ساری زندگی آپ سروس دیتے رہے, اس کی ہر جگہ ہیلپ کرتے رہے, وہ زیرو تھا اسکریچ سے اسے اٹھا کے آج آپ نے ملینر بنا دی, اور وہ اپنا پاس بھول کر آپ کو دیکھے اور کہے تم کون ہو, تم نے تو آج تک میرے ساتھ کچھ نہیں کیا, کتنا اس آدمی کو تکلیف ہوگی. غصہ نہیں آئے گا, ایک چیز ہوتی ہے غصہ, غصہ نہیں آئے گا, غم ہوگا, پین. بھائی اسلام میں والدین کی توہین اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ رسول اللہ کے پاس بھی اگر کوئی ایسا یوتھ جائے جس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہو رسول اس کے لیے دعا نہیں کرتے. یہ رسول کے بارے میں مشہور روایت کہ ایک نوجوان مسجد النبوی میں رسول کے پاس دوڑا دوڑا آ گیا, یا رسول اللہ میرا مجھ سے بڑا بھائی اس وقت بڑی تکلیف میں ہے, لگ رہا ہے کہ اس کی موت کا وقت آ گیا, مگر اس کی روح اس کی باڈی سے نہیں نکل رہی. دنیا میں سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی, جس کو عربی میں سکرات اور نزا کہتے ہیں, پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں, لیکن جو روح نکل نہیں رہی ہے موت کا وقت آ گیا. روایتوں میں ہے کہ دعا مانگو اللہ تمہیں اس تکلیف سے بچائے. وہ پین یہ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اب اتنا میرے بھائی کی حالت خراب ہے, اتنا پین اس کو فیل ہو رہا کہ ہم گھر والے سب کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ مر جائے. دیکھیے آج تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں اچھا ہے جلدی سے مر جائے, مگر محبت کرنے والا بھائی, بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو موت آ جائے تو اچھا ہے تاکہ یہ بیماری, آج بھی کبھی کبھار کینسر کے مریض کی کوئی ایسی پین فل صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے گھر والے بھی کہتے ہیں اس کو موت آ جائے تو اچھا ہے. پیغمبر اسلام سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ چلے میرے ساتھ اور میرے بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ کا رسول اور رحمت للعالمین, اور مسجد النبوی کا گیٹ نمبر 3, مسجد النبوی میں 74 گیٹ, گیٹ نمبر 3 کا نام ہے باب الرحمت, جو میں ہمیشہ اپنے گروپس کو وہاں بتاتا ہوں مدینے میں کہ اللہ کے رسول نے باب الرحمت کو بنایا تھا صرف اس لیے کہ ویسے رسول اللہ کے پاس ہر وقت کراؤڈ رہتا, بعض لوگوں کے ایمرجنسی یا ارجنٹ پرابلم ہوتے ہیں, جیسے یہ نوجوان اس کا بھائی تکلیف میں ہے, مر بھی نہیں رہا ہے, زندہ بھی نہیں. قرآن میں بھی آیت آئی ثم لا يموت فيها ولا يحيى, ایک وہ عذاب ہوتا ہے کہ نہ آدمی زندہ ہو سکتا ہے نہ آدمی مر سکتا. تو پیغمبر نے گیٹ نمبر 3 رکھا تھا, یہ گیٹ نمبر 3 ان لوگوں کو یوز کرنا تھا جن کا ارجنٹ مسئلہ, تاکہ جیسے ہی کوئی گیٹ نمبر 3 سے آئے ساری پبلک ہٹ کے اس کو جگہ دے اور سیدھا رسول کے پاس جائے. ایک باپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ کے اندر آئی سی یو میں پڑا, اگر وہ کیو میں کھڑا ہوگا کہ میرا ٹرن آئے پھر میں رسول سے بات کروں, اس کا بیٹا تو مر جائے گا. تو جیسے ایمبولینس کے لیے کبھی کبھار راستہ دیا جاتا ہے یا فائر کے لیے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کبھی کبھار، آپ کہیں گے مولانا یہاں تو ہمیشہ، آپ انگلینڈ کی بات کر رہے ہیں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو خیر اب ایمبولینس کے لیے یا فائر بریگیڈ کے لیے جو آگ بجھانے گاڑی جاتی، یہ گیٹ نمبر 3 ہے، جب کبھی مدینے جائیے گا لیڈیز کو تو اس گیٹ سے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، مردوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بار ضرور جائیے، کیونکہ جو اس گیٹ سے آتا تھا ہر مسلمان سمجھ جاتا تھا اس کا ارجنٹ پرابلم، اور رسول اللہ بھی اس کو دیکھتے تھے اس کے لیے دعا شروع کر دیتے، رحمت للعالمین، پہنچا یہ نوجوان یا رسول اللہ ایک ریکویسٹ ہے گیٹ نمبر 3 سے آیا، پیغمبر اس کے ساتھ چلے، اس کے گھر میں انٹر ہو، دیکھا کہ اس کا جوان بھائی بیڈ پر ہے اور واقعا بہت بری حالت میں، پین، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ چکے ہیں، اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گئی، آنکھیں اس کی کھچ چکی ہیں پین کی وجہ سے، ایکسٹریم پین، اگر پیغمبر نے اس کی حالت دیکھی، جو جو اس گھر میں آ رہے ہیں سب اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، پیغمبر نے دیکھا اور ریفیوز کر دیا دعا کرنے سے، تاکہ اس کے لیے میں دعا نہیں کروں گا، یا رسول اللہ آپ تو عبداللہ ابن ابی جیسے منافق کے لیے دعا کرنے چلے گئے، جب اس کے بیٹے نے آ کے ریکویسٹ کی، یہ تو ایک مومن ہے، کہا مگر اس کی کنڈیشن یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض، اور جس مرنے والے سے یا جس آدمی سے ماں یا باپ ناراض ہوں ان کے حق میں ہم لوگ بھی دعا نہیں کرتے، ہمیں رائٹ ہے دعا کرنے کا لیکن ہم دعا نہیں کرتے، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس نے اتنی تکلیف پہنچائی ہوتی، جس ماں نے تمہیں پالا تمہیں کیا پتا جب تم پیدا ہوئے اس وقت تمہاری کیا حالت، رات کو ایک بار روتے تھے دوڑ کے ماں آتی تھی تمہارا خیال کرتی، کس کس طرح سے اس نے زحمت اٹھائی، کبھی اس نے اپنا احسان نہیں جتایا، آج بڑے ہو گئے تو بھول گئے، پیغمبر نے کہا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا، اس نے ماں کے دل کو تکلیف پہنچائی، جس نے ساری زندگی سروس دی ہو اس کو اگر ریٹرن کے اندر ایسا بیہیویئر ملے اس کا دل ٹوٹ جاتا، نوجوان نے کہا تو پھر سولوشن کیا، پیغمبر نے کہا تمہاری ماں زندہ ہے نا اس کو بلا کے لاؤ، وہ اگر اسے معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا ورنہ معافی نہیں ملے، اور وہ آئی بیٹے کی حالت دیکھی اور پھر بھی کہا یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں، میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، خالی اپنی اس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی لگا دی، دوسری شادی بھی نہیں کی، اور جب اسے پالا پوسا بڑا کیا اس کی شادی ہو گئی، تو ایسا ہی اپنی وائف کے کہنے میں چلا گیا کہ مجھ سے پلٹ کے کہتا اما تم نے آج تک میرے ساتھ کیا کیا، ایسا میرا دل ٹوٹا اس کا یہ جملہ سن کر کہ میں تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں، بہت ہی مشہور روایت ہے، ٹائم ویسے ہی میرے پاس کم ہوتا ہے تو جلدی جلدی اس کا اینڈ، پیغمبر نے اس نوجوان سے چھوٹے بھائی سے کہا کہ سوری جب ماں معاف نہیں کرے گی میں دعا نہیں کروں گا، تو یا رسول اللہ آپ کسی طرح میری ماں کو راضی کیجئے، پیغمبر نے کہا نہیں ماں کو میں پریشرائز بھی نہیں کروں گا، وہ صحیح جوانی میں بیوہ ہوئی اولاد کے لیے شادی نہیں کی ساری زندگی گزار دی، اور بیٹا بڑا ہو کر کہے کہ تو نے آج تک میرے ساتھ کیا کیا، تاکہ یا رسول اللہ کچھ تو کیجئے، پیغمبر نے کہا پریشرائز نہیں کروں گا، ہاں ایک طریقہ، پھر وہی روایت جو ابھی آپ نے سن لی، کہا کہ کمرے میں لاؤ لکڑیاں لاؤ اور آگ جلاؤ، آگ جلنے لگی وہ ماں حیران ہو گئی، یا رسول اللہ کمرے میں آگ، اگر یہ گھر میں آگ لگ گئی آپ کیوں آگ جلا رہے ہیں، کہا تمہارے بیٹے کو اس کے اندر جلا دینا، اب ماں کو ریئلائز ہوا، گھبرا کے کہا کہ میرے اس بیٹے کو جسے میں نے اتنی زحمت سے پالا ہے آپ آگ میں جلا دیں گے، رسول نے کہا یہ تو دنیا کی آگ ہے جس میں میں جلا رہا ہوں، تم اگر اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گی، تم اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلا دو اور میں چھوٹی آگ میں جلاؤں تو تمہیں آبجیکشن ہو، گھبرا کے کہا میں نے بیٹے کو معاف کیا، ادھر یہ کہا ادھر بیٹا جو اتنی تکلیف اور پین میں تھا کہتا شکر ہے خدا کا سب نے پلٹ کے دیکھا، بالکل اس کی نارمل کنڈیشن آ چکی، مگر یہ روایت میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ ویس کے یوز کو یاد دلاؤں کہ پیرنٹس بہت بڑا ان کا حق ہے، یہاں تھوڑے سے لائف کی انجوائمنٹ کے لیے آپ اگر آخرت کی آگ کو خرید رہے ہیں، والدین کے حق میں برا سلوک یہ وہ گناہ ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں، مگر ہاں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بیلنس رکھنا اسلام بیلنس کا نام ہے، عدالت کا نام، بعض لوگ ایسا کہ اب اتنا زیادہ یہ حدیثیں سنتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں کہ ریٹرن میں بیویوں پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی جائز نہیں, یہ بھی حرام ہے کہ بیوی کے کہنے پہ معافی. ہر چیز کا دیکھیے, اسلام کے اندر ہر چیز کی اپنی ایک پوزیشن ہے, اس کو وہیں پہ یوز کرے. ایک آدمی جیب میں 1000 پاؤنڈ رکھ کے مارکیٹ میں جا رہا تھا کوئی خریداری کرنے. پہلا پرانا زمانہ کیش چلتا تھا, اس زمانے 1000 روپے سے لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے جا کے ایک گائے خریدنا, مارکیٹ میں گائے خریدنے جا رہا ہوں. تو کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ کہو کہ انشاءاللہ گائے خریدنے جا رہا ہوں. کہا اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا بات, میری جیب میں پیسے ہیں, سامنے مارکیٹ ہے, وہاں گائے کھڑی ہے, جا کے دوں گا اور گائے لے کے آؤں گا, اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت, کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ ہی نہیں. تھوڑا آگے گیا, اس کی جیب کسی نے کاٹ لی, وہ نکل گئے 1000 روپے, واپس آ رہا. لوگوں نے دیکھا ارے خالی آ رہے, کہاں گئی گائے. کہا کہ انشاءاللہ میرے پاس 1000 روپے تھے تو انشاءاللہ میں گئے خریدنے گیا تھا, تو انشاءاللہ ایک آدمی نے میری پاکٹ کاٹ لی, تو انشاءاللہ اب میں غریب ہو گیا, تو انشاءاللہ میں بغیر گائے کے آ رہا ہوں. لوگوں نے کہا وہ اس وقت ایک انشاءاللہ کہنا تھا, اس وقت 50 انشاءاللہ کہہ رہے ہو. انشاءاللہ کبھی ایک جگہ ہوتی ہے, یعنی کہ اب ہر جگہ انشاءاللہ استعمال ہو رہی. تو والدین کا اپنا ایک رائٹ ہے, بیوی کے اپنے حقوق, دونوں میں بیلنس کرنا. یہ جو گناہ آج کل ہو رہا ہے بیوی کے کہنے پہ والدین پہ ظلم, یہ تو بدترین گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا. مگر اس کو اس طرح بھی ڈس بیلنس نہ کریں جیسے آج کل میڈیکل سائنس نے کیا. آج کی میڈیکل سائنس یہی کرتی ہے, آپ کی ایک بیماری ٹھیک کرتی ہے, دوسری بیماری آپ کو لگا دیتی, اور دوسری بیماری آپ ٹھیک کرنے جاتے ہو, تیسری بیماری آپ کو لگا دیتی. مجھ سے کہا گیا کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں, شوگر نہ کھائیں, نقصان ہوگا, مر جائیں گے, اس کے بدلے میں آپ یہ سویٹنر لے لیں. سویٹنر لے لیا, دماغ میں ٹیومر ہو گیا. کہا یہ تو اس کا ہو گئی ہے سائیڈ ایفیکٹ. تو یہ میڈیکل سائنس نہ بنیے کہ ماں کو ٹھیک کرنے جائے تو بیوی کو آپ نے ٹیومر بنا دیا, بیوی کو ٹھیک کرنے جائے تو ماں پہ ظلم کیا. اسلام بیلنس مذہب. مگر بات کیا ہو رہی تھی کہ کیوں رسول اللہ نے گیٹ نمبر 3 سے آنے والے نوجوان کی دعا بھی نہیں مانی؟ اس لیے کہ اس نے خالی ماں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کیا, ایک جملہ بھی یہ کہہ دیا کہ تم نے آج تک کیا کیا ہے میرے ساتھ. ہر ماں اپنے بیٹے کو پالتی, اسے کیا پتا کہ اس کی ماں نے کیا سیکریفائس دیا. ایسا ماں کے دل میں یہ جملہ لگا, اس نے بیٹے سے کمپلین بھی نہ کی, اللہ سے کمپلین. کیونکہ واقعا جس نے آپ کے لیے سیکریفائس کیا ہو وہ یہ جملہ سنے, رسول اللہ نے آپ کے لیے اتنا سیکریفائس کیا ہے. آپ اگر پلٹ کے یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ بڑی سخت شریعت لے کے آئے, یہ تو بڑی اسٹرکٹ شریعت, کرسچن کی شریعت کتنی ایزی ہے, کوئی واجب ہی اس کے اندر نہیں ہے, کوئی حرام ہی اس کے اندر نہیں, سارے واجبات تھے سارے حرام تھے. کہا جیزس کرائسٹ وہاں چلے گئے اور وہ سولی پہ چڑھ گئے, اس کے بدلے میں واجبات اور حرام ہمارے معاف ہو گئے. اتنا نونسنس عقیدہ. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ حجاب کی بات ٹھیک تو ہے, مگر ڈو یو بلیو کہ ان 21st century اور اسپیشلی ان دا ویسٹرن کنٹریز ہم یہ حجاب, ہماری عورت یہ حجاب کر سکتی؟ کتنا مشکل ہے. تو آپ یہ مولانا سے بات نہیں کر رہے, آپ رسول اللہ کے سینے پہ تیر مار رہے. جب آپ یہ کہتے کہ مولانا کہ ڈو یو بلیو کہ ان 21st century ہم اپنے ینگسٹر کو اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ میوزک حرام ہے, سانگز حرام ہے, اس کو نہ سنو, وہ مان لیں گے؟ امپاسبل. اتنا مشکل یہ آج کا مسئلہ. تو آپ نے مولانا سے کچھ نہیں کہا, آپ نے رسول خدا کو ایسی تکلیف پہنچائی. اچھا زینبیہ میں میں نے تیسری مجلس میں ڈیٹیل بیان کی, آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن ان شارٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کل آپ نے سنا رسول اللہ کا اسٹیٹس, آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرنا, اور ان سے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ جو حرام آپ لے کر آئے اس میں نقصان کیا ہے, پہلے آپ ہمیں نقصان بتائیے. دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسی کمپنیاں ہیں اور آپ کے یہاں بھی ایسے اسٹورز ہوں گے, اور نارتھ امریکہ میں تو یہ چیز بہت زیادہ عام کہ آپ ایک پروڈکٹ خرید کے لائے, آپ نے واپس کر دی, کوئی پروف نہیں ہے پرچیز کا, کوئی ریسپٹ نہیں ہے, کچھ نہیں, اور یوز چیزیں آپ نے واپس کر دی. ہم جہاں پہ آج کل ہے ٹیمپریری, وہاں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا. ہم نے اس سے جا کے کہا کہ چیز ہم نے آپ کے یہاں سے خریدی تھی لیکن ہمیں واپس کرنا, اینی پروف آف پرچیز؟ نو. پھر بھی وہ واپس لیتا ہے. تو پہلی دفعہ جب میں گیا تھا تو پاکستان سے گیا تھا, بڑا سرپرائز ہو, मैंने कहा आपने कैसे ये चीज ले ली? कहा वी ट्रस्ट यू, आप कह रहे हैं हमें आपकी जबान पे भरोसा है, जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। रसूलुल्लाह हमसे ये जुमला सुनना चाहते हैं कि हम ये कह दें कि या रसूल अल्लाह आप हमें ना बताइए कि गैम्बलिंग का नुकसान क्या, आप हमें ना बताइए ड्रग्स का नुकसान क्या, आप हमें ना बताइए कि दाढ़ी रखने का बेनिफिट क्या, आप हमें ना बताइए कि मसलन म्यूजिक का नुकसान क्या। वी ट्रस्ट यू, आपने कह दिया हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप कभी गलत नहीं कह सकते। ये जुमला रसूल हमसे सुनना चाहते हैं। कम से कम एक मोमिन को अपने रसूल पर इतना भरोसा तो होना चाहिए कि जितना आज एक बिजनेस कंपनी को अपने क्लाइंट के ऊपर होता है कि वी ट्रस्ट यू। अब वरना हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम नॉनसेंस मजहब, हम कह रहे हैं कि इस्लाम ने जितनी चीजें हराम की हर चीज का कोई ना कोई नुकसान, कुछ चीजें साइंस ने बता दी है, कुछ साइंस बताएगी। इस्लाम ने जितनी चीजें वाजिब की है सबका कोई ना कोई बेनिफिट है, कुछ चीजें साइंस बता चुकी है, कुछ चीजें साइंस नेक्स्ट सेंचुरी में बताएगी। लेकिन हमारा मसला यह है कि वी ट्रस्ट रसूल और नॉट, हम रसूल पे भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, या वेट कर रहे हैं कि पहले वो साइंस बताए। इस्लाम कंप्लीट रिलीजन, साइंस इज स्टिल इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट से आप कभी कंप्लीट को जज नहीं कर सकते हैं। जो 50 साल बाद साइंस बताने वाली, वो अगर रसूल के कलाम में आज आ चुका तो अभी तो साइंस वहां तक नहीं पहुंची, आफ्टर 50 ईयर्स वो पहुंचेगी, वो पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत। वो तो मोमिन कहेगा कि या रसूल अल्लाह वी ट्रस्ट यू, आपने कहा ये हराम तो है हराम, आपने कहा ये वाजिब तो है वाजिब, इतना यकीन करें रसूल पर तो रसूल खुश होंगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर तुम देखोगे कि रसूल को खुश किया तो अल्लाह तुम्हारे लिए रहीम है। ये कुरान ने एक बात बताई। और दूसरी बात, मेराज की रात, एक रात सफर है मेराज की। क्या आज आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की? जो मेराज के सफर में, मेराज का सफर कितनी बड़ी साइंटिफिक हकीकत है जिस तक आइंस्टाइन ने लास्ट सेंचुरी में हमें और आपको पहुंचाया। मगर याद का टॉपिक नहीं है, इसलिए कि गुफ्तगु जरा ड्राई हो जाएगी। खुलासा यह है कि पूरी रात रसूलुल्लाह अल्लाह के पास सेवेंथ आसमान पर या उससे भी आगे एक ही रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदा बंदा मेरी उम्मत के लिए शरीयत को आसान बना, मेरी उम्मत के लिए शरीयत को आसान बना। मैं डिटेल के साथ 2 साल पहले के अशरा जैनबिया में पढ़ चुका हूं, आज सिर्फ एक इशारा कर रहा हूं ताकि हमारी बात आगे बढ़े। नमाजें हर एक को मालूम है, मेराज की रात 50 नमाजें वाजिब हुई थी, पैगंबर ने रिक्वेस्ट करके 50 को 5 में कन्वर्ट कराया। और मैं एक बात फिर आपको रिमाइंड करा दूं जो उस जमाने में 2 साल पहले मैंने पढ़ी थी। जब पैगंबर शरीयत लेकर आए, पैगंबर का एक सफर था मेराज, जर्नी टू हेवन, जर्नी टू स्काई, 27 रजब को यह सफर था, और इसका बेसिक पर्पस था शरीयत को लेके आना। मेराज से पहले तक इस्लाम में अकीदा था, शरीयत के अहकामात वाजिब नहीं हुए थे, मेराज की रात को पूरी शरीयत आई। लेकिन बहरहाल अकीदा पहले था इस्लाम में और आज भी अकीदा पहले। हमारे उलमा इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आपने पहले भी सुनी है, दोबारा सुन ली, कि अमल में अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है, अकीदे की कमी कंपनसेट नहीं हो सकती है। एक एग्जाम्पल बना के पेश करते हैं ताकि एक बच्चे की भी समझ में आ जाए कि मसलन किसी के बाप का इंतकाल हो गए, मां का इंतकाल हो गए, अब उसने देखा कि मेरा बाप या मेरी मां इस्लाम के बारे में थोड़ा सा वीक था, घबरा गया कि पता नहीं कब्र में क्या होगा और कयामत में क्या होगा। वो आया किसी आलिम के पास और कहा कि मेरे बाप ने 10 साल की नमाजें कजा कर दी, इसका क्या सलूशन है? वो क्या बताएंगे कि भाई इस्लाम ने इसका सलूशन रखा है, बाप की कजा नमाज पढ़वा लो तो इंशाल्लाह बाप का गुनाह माफ है। उसने पेमेंट कर दिया, नमाजें हो गई, गुनाह माफ। आया कि मेरे मां रोजे में जरा सी वीक थी, पता नहीं कितने रोजे, 300 रोजे उसके कजा। हमारे यहां खवातीन उमूमन पीरियड्स के रोजे छोड़ती हैं तो बाद में कजा नहीं करती, लेकिन वाजिब तो है ना, कब्र में सजा तो मिलेगी। आलिम के पास आया कि क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा कि इसका पेमेंट करके रोजे रखवा लो, गुनाह माफ हो जाए। आया कोई नौजवान, कहा कि मेरा भाई मर गया लेकिन वो खुमस पेमेंट नहीं करता था, اب کوئی طریقہ ہے اس کو سزا سے بچانے کا؟ کہا کہ ہاں جتنا اس کا خمس ہے کلکولیٹ کرو اور دے دو. آیا ایک اور آدمی, کہا کہ میری بہن تھی, اس پر حج واجب تھا, اس نے حج نہیں کیا, واجب حج کیے بغیر دنیا سے چلی گئی. کہا کہ ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ ہے, مگر دیئر از اے سولوشن, وہ حج کروا لو ان کی طرف سے حج نیابت یا حج بدل, ان کا گناہ معاف ہو جائے گا. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ان عالم کے پاس, دیکھا کسی نے اپنے باپ کی نماز کا پرابلم پیش کیا, سالو ہو گئے. کسی نے اپنی ماں کے روزے کا پرابلم پیش کیا, سالو ہو گیا. کسی نے اپنے بھائی کے خمس کا پرابلم پیش کیا, سالو ہو گیا. کسی نے بہن کے حج کا پرابلم پیش کیا, سالو ہو گیا. یہ آگے بڑھا, کہا کہ میرے پیرنٹس میں بھی یہ خرابی تھی, بتائیے کتنا پیمنٹ کروں تاکہ یہ پرابلم سالو ہو جائے. اور وہ یہ تھی کہ وہ علی کو امام نہیں مانتے تھے, وہ آل محمد پہ بلیو نہیں کرتے تھے. بتائیے کہ نماز روزہ حج خمس پیمنٹ کر کے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, یہاں کتنا پیمنٹ ہے تو کیا جواب وہ عالم دے گا؟ عالم یہی جواب دے گا, واجبات میں کمی رہ جائے تو سلوشن ہے, لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے تو نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ اولاد کا بعد میں کوئی نیکی کرنا کام آئے گا. علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی طریقہ نہیں جنت کو حاصل کرنے کا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ساری عبادتیں علی کی محبت کے بعد ہیں, ساری عبادتیں اہل البیت کی محبت کے بعد ہیں. کتنی ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی, ہول لائف, اکھی زندگی سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات نمازیں پڑھے اور اتنے حج کرے کہ صفا اور مروہ کے درمیان اس کی موت آ جائے, لیکن اس کے دل میں اہل البیت کی محبت نہ ہو تو سیدھا سیدھا وہ جہنم میں جا رہا ہے. لیکن اہل بیت کی محبت دل میں ہے تو آپ اس کے بعد اہل بیت اسی محبت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ معراج کی رات جب شریعت مل رہی تھی تو ہمارے جد رسول اللہ نے کتنا تمہارا خیال کیا, اتنا خیال کیا کہ جملہ ریپیٹ کر دوں کہ جب رسول یہ شریعت لے کے آئے اور مدینے کے مسلمانوں کو شریعت پہنچانے لگے 3 سال بعد تو مدینہ کے اکثر مسلمان ناراض ہو گئے, محبت میں ناراض ہو گئے. بلال حبشی جیسا گھبرا کے کہنے لگا, یا رسول اللہ, مکے میں ابو جہل ہمیں اللہ کا نام نہیں لینے دیتا تھا, آج مدینے میں ہم بالکل آزاد ہیں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے نماز واجب ہوگی, آپ خالی 5 نمازیں لے کے آئیں. یہ 5 نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ 20 منٹ میں ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں 5 نماز کی 17 رکعت 17 منٹ, 24 گھنٹے اللہ ہم کو دے رہا ہے اور خالی 20 منٹ ہم اس کا حق ادا کریں, انف. میرا دل نہیں مانتا, میں تو چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے مسلے پر بیٹھا رہوں. یاد ہے نا آپ کو میں نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ کا ریپلائی, رسول نے کہا, اے بلال حبشی اور اے عمار یاسر, ٹھیک ہے تم 24 گھنٹے مسلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو, مگر میں شریعت تمہارے لیے نہیں لایا ہوں, میں 21st سینچری کے لیسٹر اور لندن کے مومن کے لیے بھی شریعت لایا ہوں. تمہارے لیے 24 گھنٹے کی نماز بھی کم ہے اور اس کے لیے دن کی 5 نمازیں بھی زیادہ ہوں گی. میں قیامت تک کے مومن کو دیکھ کے شریعت لے کے آیا ہوں. اتنا خیال کیا 14 سینچری پہلے رسول نے, اتنا خیال کیا کہ سلمان اور ابو ذر, یہ محاورتن کہہ رہا ہوں, اور عمار اور بلال وہ ناراض ناراض سے نظر آ رہے ہیں کہ خالی 5 نمازیں. تبھی پیغمبر نے وہ حدیث کہی جو آج تمام مجتہدین لکھتے ہیں, الصلاۃ خیر و موضوع ومن شاء استقل ومن شاء استکثر. نماز اللہ نے سب سے اچھی چیز نماز بنائی, جس کا جتنا دل چاہے پڑھے, لیکن واجب صرف اتنی نماز کی جائے گی جو قیامت تک کے مومن کے لیے پوسیبل ہوگی, صرف 5 نماز. بلکہ 5 نماز کے بعد سنتی نماز جو رکھی اس میں بھی ریکمینڈ کیا گھر میں پڑھو, اس کے سامنے نہ پڑھو جو خالی واجب نماز پڑھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری سنتی نماز اس کے دل کو تکلیف پہنچا دے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں بہت بیزی ہوں, میں والدین اور اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے 51 رکعت نماز کا. یہ مومن کے پاس ٹائم ہے نہیں, اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے جس کے حالات ذرا مشکل ہیں, وہ 17 رکعت پڑھ رہا ہے, تم بھی اس کے سامنے اتنا ہی پڑھو. اور باقی نماز گھر کے اندر چھپ کے پڑھو، اس لیے کہ ابھی تو زمانہ اور مشکل آنے والا ہے. پانچ نمازیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ جملہ، اکثر اہل سنت برادر ہم پر ایک اعتراض کرتے ہیں، آپ نماز ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب 1400 سال پہلے رسول خدا نے دیا تھا، کہا اس لیے لسہولت علی امتی، میری امت کے لیے یہ پانچ نمازیں بھی آسان ہو جائیں. پانچ نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہوں گی تو دو دو نماز ملا کے کر دی، تاکہ 24 گھنٹے میں خالص 3 مرتبہ مصلی پہ جاؤ، جو رسول ہمارا اتنا خیال کر رہا ہو. 1400 سال پہلے کی مومنہ شہزادی کی طرح سے حجاب کرنے کو تیار ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ انتہائی خوش ہوتے ہیں معصومین ایسی مومنہ سے، لیکن وہ الگ بات ہے، یہ واجب نہیں کیا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ سیستان ایران کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ رہنے والا ہر آدمی سیستانی کہلاتا، اس وقت کہ ہمارے عظیم مرجی آیت اللہ سیستانی، مگر یہ واقعہ ایک اور آغاز سیستانی کا، بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ وہ ان ہمارے مرجے کے والد ہیں، البتہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ صحیح ریلیشن اس میں بتایا گیا کہ غلط، لیکن ایران کے ایک بہت بڑے عالم آغاز سیستانی، جیسے بھی برادر جعفر لاڈک مرحوم آغا شیرازی کا ذکر کر رہے تھے، تو شیراز میں 10,000 سے زیادہ علماء گزرے، ہر آدمی آغا شیرازی کہلاتا. اسی طرح سے ہر عالم آغا سیستانی کہلائے گا سیستان کا، ان میں ریلیشن ہونا بھی ضروری نہیں. یہ بات ہے آج سے 70 سال پہلے. ان مومن کو ایک بڑی فکر تھی کہ کسی طرح سے غیبت میں میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کروں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ امام کی زیارت مل جائے، جس کے لیے لوگ جب قم کی زیارت کو جاتے ہیں تو مسجدیں جم کر آن جاتے ہیں، اور جب عراق کی زیارت کو جاتے ہیں تو مسجدیں سہلا جاتے ہیں، اور جب حج پر جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہاں امام کہاں، کیونکہ ہر سال حج میں امام عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. ہر وینسڈے کی نائٹ شب بدھ امام مسجد سہلا میں ہوتے ہیں، ہر شب منگل امام مسجد جمگران میں ہوتے ہیں، سال میں ایک بار امام بیت المقدس میں ہوتے ہیں، تو لوگ ڈھونڈتے ہیں جا کے وہاں پہ. ان ایران کے عالم کی بڑی خواہش تھی کہ میری اپنے زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے. دعائیں بھی ہیں، عمل بھی ہے، طریقے بھی ہیں. البتہ امام سے ملاقات ہونے سے کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتا، امام کو خوش کرنا زیادہ اہم چیز ہے، ملاقات اہم چیز نہیں ہے. جو رسول اللہ سے 24 گھنٹے ملاقات کرتے تھے اصحاب، ان میں سے بعض ایسے جن پہ قرآن نے لعنت بھیجی، اور جو زندگی میں کبھی رسول کے پاس نہیں آیا وہ ویسے قرنی، اس کا اتنا ہائی اسٹیٹس ہے کہ صفین کی لڑائی میں مولا جب چل رہے ہیں تو لشکر کو روک دیا. کہا کیوں روکا ہے؟ کہا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. دنیا امام کا انتظار کرے، امام علی کسی کا انتظار کرے، وہ ایسے قرنی کا انتظار. کہا کہ یہ میرے لشکر میں جائے گا، اسی جنگ میں شہید ہوئے، بڑا ہائی اسٹیٹس ہے. تو ملاقات نہ کرنے والے کا اسٹیٹس زیادہ اونچا ہے، ملاقات کرنے والوں پہ تو پھٹکار اور لعنت برس رہی. اور اعمال عاشورہ کے اندر آپ 100 بار جو لعنت کرتے ہیں تو وہ ترتیب کے ساتھ دیکھا کرے کون کون لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں. تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ پھر بھی مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے. کتنے سال یہ لگے رہے اور امام کی زیارت نہیں ہوئی. ایک بار شہر میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تو دیکھا کہ امام اس کے گھر سے باہر نکل رہے. کیسے امام کو پہچانا اور ہاؤ کین وی ریکوگنائز امام، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹاپک. بہرحال ہمارے پاس روایتوں میں اس کے طریقے ہیں. عرفات میں کہا جاتا ہے کہ امام کا احرام ذرا سا آف وائٹ اور کریم کلر کا ہوتا، بہت ساری چیزیں، وہ میرا ایک الگ ٹاپک ہے جو اس عشرے کا نہیں. بس یہ امام کو پہچان لیا، امام کے پیچھے دوڑ، کہا فرزند رسول میں تو کب سے آپ کی ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، سارے عمل کر کے تھک گئے، آپ نہیں ملے، ملے تو یہاں ملے. امام نے کہا اس مومنہ کی طرح سے ہو جاؤ، پھر تمہیں ہمارا انتظار کرنے اور ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے پاس آئیں گے. یہ مومنہ کا انتقال ہوا، امام اس کے جنازے پہ آ رہے ہیں. اب یہ گھبرا کے اس گھر میں گیا کہ مومنہ میں کیا خصوصیت تھی. پتا چلا صرف ایک خصوصیت تھی، کہ جب شاہ ایران کے باپ نے ایران میں حجاب پہ بینڈ لگا دیا تھا، کوئی عورت حجاب نہیں کر سکتی، جہاں کسی عورت کو گھر کے باہر چادر کے ساتھ دیکھا چادر چھین لی جاتی، اسے بازار میں ہر نامحرم سے ہاتھ ملانے پہ مجبور کیا جاتا۔ اس عورت نے یہ قسم کھائی، حجاب میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ، جب تک کہ یہ قانون رہے گا میں گھر سے باہر ہی نہ نکلوں گی کہ کوئی میری چادر چھینے۔ 20 سال یہ گھر کے اندر بیٹھی رہی، ایک لمحے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلی، صرف اپنا حجاب بچانے کے لیے۔ اور ایسی مثالیں آج بھی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کل برادر جعفر لاڈک بتا رہے تھے کہ دنیا بھر کے مومنین عراق کی زیارتوں کو جا رہے ہیں، کربلا اور نجف پہنچتے ہیں، اتنے خطرے اور رسک ہیں وہاں پہ زیارت کے لیے پھر بھی جاتے ہیں، اور ہمارا اتنا عظیم مرجع آیت اللہ سیستانی، مولا کے حرم کے بالکل سامنے ان کا گھر، اور 10 سال ان کو ہو گئے صرف ایک بار زیارت کے لیے جا سکے۔ 98 صدام کے زمانے سے 2008، یہ ایک عجیب امتحان ہوتا۔ اس کا بھی ریزن ہے جو آگے مرجعیت والی مجلس میں آئے گا، لیکن خلاصہ یہ دیکھیے حجاب، کہ اس 20 سال گھر سے باہر نہ نکلی، کہ اگر گھر سے باہر نکلوں گی چادر اتاری جائے گی، یہ مجھے قبول نہیں ہے، چاہے شریعت رضا دیتی ہو، شریعت رضا دیتی ہے ایسے حالات میں، کہا لیکن میں پرفیکٹ حجاب کروں گی۔ یہ والا حجاب رسول اللہ کے زمانے میں ہر عورت کرنے کو تیار تھی، یا رسول اللہ آپ آرڈر کیجئے کہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام ہے، ہم گھر میں بیٹھیں گے، مگر پیغمبر نے یہ آرڈر نہیں کیا، کہا کہ اپنے فیس اور ہاتھ کو کھول کر اور ایک اچھے ڈریسنگ کے اندر، ایک ڈیسنٹ ڈریسنگ کے اندر عورت گھر سے باہر آ سکتی۔ اس زمانے کی عورتیں سیٹسفائی نہیں ہیں، 100 سال پہلے کی عورت سیٹسفائی نہیں تھی ایسے حجاب پر، لیکن پیغمبر کا جملہ یہ ہے کہ میں تمہارے لیے شریعت نہیں لایا ہوں۔ 2008 میں لیسٹر اور لندن میں جو عورت زندگی گزار رہی ہے، اور ابھی تو زمانہ اور ترقی کرنے والا ہے اور مشکل ہونے والا ہے، میں اس کے لیے حجاب لایا ہوں۔ جگہ جگہ اللہ کا رسول ریکویسٹ کر رہا ہے، خاص طور پر جب اللہ کے رسول معراج میں جرنی تو ہیون اللہ کے پاس پہنچے، کیا اس کے میننگ کیا ہے اللہ کے پاس پہنچنے؟ کیا اللہ کی کوئی باڈی ہے کہ وہاں پہنچے؟ قرآن نے کہہ دیا فکان قاب قوسین و ادنا، اتنا ڈسٹینس رہ گیا جتنا 2 کمان کا ڈسٹینس ہے، تو واٹ از دا میننگ؟ یہ آج کا ٹاپک نہیں، ذرا ڈرائی بات بھی، خلاصہ یہ ہے کہ اتنا اللہ کے کلوز ہوئے کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی انسان اللہ کے اتنا کلوز نہیں ہوا، اور ایک بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ کوئی جتنا کسی کے کلوز ہوتا ہے اتنا ہی اس کی ریکویسٹ قبول ہوتی۔ کائنات میں آج تک کوئی اللہ کے اتنا کلوز نہیں ہوا جتنا رسول ہوئے، اور اللہ کہتا مانگو کیا مانگتے ہو سب تمہیں دوں گا۔ پیغمبر نے نہ اپنے لیے کچھ مانگا نہ اپنی اولاد کے لیے، پیغمبر نے آپ کے لیے مانگا، اور جو مانگا وہ سورہ بقرہ کی لاسٹ آیت بن گیا، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے۔ آپ کے لیے مانگ رہا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اور اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا دوں گا، تو خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت قرآن کی پڑھی اللہ نے مجھے 9 تحفے دیے، رفعان امتی 9، اور کہا کہ تمہاری امت کے لیے 9 باتوں کو میں معاف کر رہا ہوں۔ وہ تفصیل نہیں ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تو مجلس شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں ٹائم ختم ہوا کہ نہیں ختم ہوا، کوئی اور سینٹر ہوتا تو میں مکھی سے پوچھتا، یہاں تو مجھے اب تک یہی پتہ نہیں چلا مکھی کون ہے، باقی جگہ تو پتہ چل جاتا تھا کہ سب مجلس میں سب سے سامنے جو بہت ہی سخت چہرہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور بار بار گھڑی دکھا رہے ہیں وہ مکھی، یہاں تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا، لیکن بہرحال پھر بھی مجھے یہ اندازہ ہے کہ شاید آدھا گھنٹہ میں پڑھ چکا ہوں۔ خلاصہ کیا مانگتے ہو مانگو، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اچھا ایک جملہ میں اور ایسا کہہ دوں جو کل یا پرسوں کی مجلس میں ڈیٹیل سے آئے گا، جب رسول نے واپس آ کے یہ بات کہی اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کے اتنا قریب چلا گیا تھا، اتنا قریب ایز کلوز ایز پاسبل، تو اللہ سے میں نے مانگا، اور پیغمبر نے کہا جو اللہ کے اتنا کلوز چلا جائے اس کی ہر دعا قبول ہے۔ تو سننے والے مسلمان تھے نا، یا رسول اللہ آپ چلے گئے اور آپ نے مانگ لیا، کاش ہم بھی اللہ کے اتنے قریب جاتے اور ہم بھی اللہ سے مانگتے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا، جب میرے بچے چھوٹے تھے اور میں دنیا میں کہیں بھی مجلس وغیرہ پڑھ کے جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ بھائی میں نے امریکہ میں فلاں فلاں چیز دیکھی، کینیڈا میں فلاں فلاں چیز دیکھی، سوئٹزرلینڈ میں، وہ ایک بار کہتے تھے کہ پاپا آپ اکیلے ہو یار، ہم کو نہیں دکھایا آپ نے، ہمیں بھی دکھائی۔ بچہ اسی طرح باپ سے بات کرتا ہے، خصوصاً چھوٹا بچہ۔ اب جب رسول واپس آئے اور کہا کہ میں اللہ کے اتنا کلوز چلا گیا، تو اللہ نے مجھ سے کہا مانگو۔ اس جو آدمی اللہ کے اتنا کلوز ہو اس کی ہر دعا قبول ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ اکیلے اکیلے ہمیں کیوں نہ لے گئے، کہ ہم اللہ کے اتنے قریب ہوتے سب مانگ لیتے۔ تو پیغمبر نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، کہا کہ تمہارے لیے بھی یہ ممکن ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنا میں معراج کی رات میں قریب ہوا تھا، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ اسے فوراً قبول کر دیتا۔ ہم نے تو آج تک نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نماز میں آپ اللہ کے اتنا کلوز ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے مانگے فوراً ایکسیپٹڈ ہے، بشرط یہ کہ آپ مانگے، ہم کہاں مانگتے ہیں۔ یہ بات کل اور پرسوں آئے گی جب نماز ٹاپک بنے گا، ابھی تو آئیے۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے مجھے 9 تحفے عطا کیے اور ان میں ایک تحفہ یہ دیا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے کہا ہر وہ واجب، توجہ سے سنیے اس لیے کہ اس کی ڈیٹیل فقہ کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اللہ نے ایک اعلان یہ کیا کہ اے حبیب تم نے اپنی امت کے لیے مانگا ہے نا، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اول تو شریعت کو بہت ہی سمپل اور ایزی بناؤں گا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سمپل شریعت بھی کسی کے لیے پرابلم ہو تو جہاں حرج آ جائے، یعنی حرج کا مطلب ہے کہ ویری ڈیفیکلٹ مسئلہ ہو جائے، وہ واجب معاف ہے، وہ حرام الاؤڈ ہے۔ ایک صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر کتاب کا نام لکھتا ہوں، بتاتا ہوں۔ کتاب میں مسئلہ لکھا، ایک یہاں یوتھ لکھتا، سوال کرتا کہ میرے یونیورسٹی کے ایگزام قریب ہے اور میرے اوپر حج واجب ہو گیا، حج واجب ہو گیا، یونیورسٹی کے ایگزام بہت قریب، اب حج پہلے ہے کہ یونیورسٹی کا ایگزام؟ جواب یہ کہ حج پہلے اور حج بہت اہم واجب، لیکن اگر ایگزام میں اپیئر نہ ہونے سے آپ کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی آگے چل کر، تو حج اس وقت واجب نہیں ہے، پہلے ایگزام دیجئے، حج نیکسٹ ایئر جا کے کیجئے۔ کون سی کتاب ہے؟ کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ بائی آیت اللہ سیستانی، گرچہ فتویٰ ہر مرجع کا یہی، یہ کتاب پڑھ لیجئے گا، کوڈ آف پریکٹس جو خاص آپ کے لیے لکھی گئی۔ کتنے ایسے مسئلے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ شریعت بہت مشکل ہے، بس باٹم لائن کا جملہ سنیے پھر میرا ٹاپک شروع، اور وہ یہ ہے کہ واقعا جو مسئلہ آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے پہلے چیک کرائیے، اگر آپ کے لیے مشکل ہے وہ اسلام معاف کر دیتا۔ ان سرٹن کیسز، یہ مشہور تو جملہ ہے نا کہ شراب تک اسلام میں جائز ہو جاتی، میوزک بھی جائز ہو جاتی ہے، بے حجابی بھی جائز ہو جاتی ہے، نماز بھی آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنے من سے، نہیں، اس کی جو کنڈیشن پوری، اور کنڈیشن شب معراج اللہ نے رکھی حرج۔ اگر کبھی کسی سٹیج پر آپ کے لیے کوئی چیز بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے، ٹیمپریری، وہ آپ کے لیے معاف ہے، مگر اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی، ابھی آپ سن لیجئے ایک سٹیپ پہلے۔ اللہ کے رسول شریعت لے کے آیا، کمپلیٹ شریعت، اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کر کر کے شریعت کو سمپل اور ایزی بنوایا۔ جب اللہ نے کہا آج تمہاری ہر دعا قبول ہے، اپنے لیے کچھ نہ مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا، اور پھر یہ کہا کہ ہاں شریعت بہت ایزی ہے، مگر یاد رکھو اس پر عمل کرنا تمہارا ایک ٹیسٹ تو بنے گا، اور خاص طور پر 21st century میں۔ عجیب حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فتوبا للغربا، جب اسلام شروع ہوا تو غریب تھا، جب آخری زمانہ آئے گا تب بھی غریب ہو جائے گا۔ میں کیسے کہتا ہوں آج کا آخری زمانہ؟ وہ جو حج کے اندر گانے شروع ہو گئے، جو پہلے دن کی مجلس میں بات آئی تھی، اور 2 سال پہلے اشعہ زینبیہ میں اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے، مجھے یاد ہے ڈیٹیل آ چکی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ ہاؤ لکی آر دے، اللہ راضی اور خوش ہے ان سے جو غریب ہوں گے. اب بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا، جو چیز جینین آپ کے لیے ڈیفیکلٹی پیدا کر رہی ہے وہ معاف ہے. جیسے نماز بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، من من میں پڑھو. روزہ اگر بیمار ہو تو ساقط ہے. حج اگر یونیورسٹی کے ایگزام تک ہو رہے تو معاف ہو سکتا. کسی علاقے میں عورت کے لیے حجاب ویری ڈیفیکلٹ، تو ٹیمپریری اس کے لیے معاف ہے جب تک کہ وہاں سے ہجرت نہیں کرتی. لیکن یہ بات کا اسٹیج، اسلام نے پہلے اسٹیج میں کہا ویسے تو ہر مسئلہ جب تم عمل کرو گے لوگوں کو عجیب لگے گا. اسلام غریب تھا. غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں مس فٹ، جو آدمی کہیں اسٹرینجر ہو. کیا انگریزی میں ایک لفظ ہے، اس کا اسپیلنگ کیا ہے، پروناؤنسیشن ایلین، جو آؤٹر گلیکسی سے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آ جائے تو کیسا وہ عجیب عجیب لگتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ وہ ہمیں سمجھتا. اس کا فیس بھی کچھ اور ہے، اس کی لینگویج بھی کچھ اور ہے، اس کا کھانا بھی کچھ اور ہے، اس کا لباس بھی کچھ اور. اسی طرح اگر ہمیں ایلین بنا کر کسی اور پلینٹ پہ لے دیا جائے ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ جو ہمیں کھانا چاہیے وہ نہیں ملے گا، وہاں پہ ہمارا لباس نہیں چلے گا، وہاں ہماری یہ لینگویج نہیں چلے گی. اس کو کہتے ہیں عربی میں غریب. پیغمبر نے کہا جب شروع میں اسلام آیا تو غریب تھا. مکے کے کافروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا ریلیجن ہے جس میں شراب حرام ہے. شراب تو ہمارے باپ دادا ہمیشہ سے پیتے آئے، اس کے بغیر تو کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سا ریلیجن ہے جس میں حجاب واجب ہے. ہم تو خانہ کعبہ کا طواف بھی نیکڈ ہو کے کرتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سا ریلیجن ہے جس کے اندر سنگنگ کو حرام قرار دیا گیا. بلال اور عمار، ابو ذر اور سلمان، ابھی آپ نے جعفر لاڈی برادر کی تقریر میں سنا ابو ذر کو کتنا ٹارچر کیا گیا. اس لیے کہ مکے والے سمجھ نہیں پا رہے تھے کیسا ریلیجن ہے. پیغمبر نے کہا کہ مگر آخری زمانے میں دوبارہ اسلام ایسا ہی غریب بن جائے گا، ایک اسٹرینجر بن جائے گا. دنیا کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون سا مذہب ہے جو عورتوں کو حجاب کراتا، یہ کون سا مذہب ہے جو نوجوانوں کو ڈرگ سے روکتا، یہ کون سا مذہب ہے جو مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیتا، یہ کون سا مذہب ہے کہ جو مکس گیدرنگ کو حرام قرار دیتا. وہ تو کہیں گے یہ فریڈم کے اگینسٹ ہے، وہ تو کہیں گے یہ لائف کے انجوائمنٹ کے اگینسٹ ہے. پہلے اس زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب، کفار مکہ اور مشرکین عرب اسلام کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اور آخری زمانے میں بھی دنیا اسلام کو نہیں سمجھ پائے گی. پیغمبر نے اتنا کہا، میں اس میں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہاں ایک ڈیفرنس ہے. 1400 سال پہلے بھی اسلام مغز میں نہیں آ رہا تھا مگر کافروں کے، اور آج اسلام مغز میں نہیں آ رہا خود اپنے مومن بھائیوں کے. کتنے ہی اپنے مومن ہیں جن کی سمجھ میں یہ واجبات و حرام نہیں آتے. مولانا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ کا ہر طریقہ حرام ہو؟ مولانا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اسلام کے اندر اتنی سی بات پہ پنش کیا جائے کہ تم نے نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھا لیا، تم نے فلاں کے ہمبرگر کھا لیے، تم نے فلاں کا سانگ سیکھ لیا. اس وقت ابو جہل اور ابو لہب جو کہتا تھا آج وہی مومن کہتا ہے، آج وہی سناشری شیعہ کہتا ہے، آج وہی خوجا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا کہتا ہے. حجاب کے ڈیٹیل مسئلے بتائیے، حرام و حلال کے ڈیٹیل مسئلے بتائیے، سنگنگ کے ڈیٹیل مسئلے بتائیے، ڈرگس کے ڈیٹیل مسئلے بتائیے، یقین نہیں آتا. مگر میرا ٹاپک حدیث کا یہ ٹکڑا نہیں، آخری ٹکڑا ہے. پیغمبر نے اس کے بعد کا فتوبہ، توبہ عربی کا ایک ورڈ ہے جس کے معنی کہ لکی ہے وہ انسان، جنتی ہے وہ آدمی، اللہ راضی ہے اس سے، للغربا جو معاشرے میں غریب بن کے رہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ خوش ہے اس مومن سے کہ پوری سوسائٹی اور کمیونٹی کا اس کا بائیکاٹ. یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. ارے آپ ذرا ایک حجاب کی بات کہیے، لوگ اپنی برتھ ڈے پارٹی میں آپ کو نہیں بلائیں گے، لوگ اپنے گھر کے میریجز میں آپ کو نہیں بلائیں گے. آپ ذرا حرام و حلال کی بات تو چھیڑ دیجئے. آج جس انداز سے میوزک ہوتی ہے، آج جس انداز سے ڈانسنگ ہوتے ہیں، آج جس انداز سے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آج جس انداز سے نامحرم ایک دوسرے سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، آپ کے اپنے بھائی آپ کو اور بین لگا دیں گے کہ نہیں ہمارے یہاں پارٹی میں نہیں آنا. فائدہ کچھ نہیں ہے، تم ہر چیز پہ کریٹیسائز کرو گے. پیغمبر فرما رہے فتوبہ للغربا، آخری زمانے میں اسلام دوبارہ غریب ہوگا. एक स्ट्रेंजर मजहब बन जाएगा, एक एलियन टाइप का बन जाएगा, मगर फतूबा लिल गुरबा, लकी तो वही है जो अपनी कम्युनिटी में गरीब बन के रहे, पैसे के एतबार से नहीं, लोगों के एतबार से। हर आदमी कनेक्शन काट के बैठा है, कोई आदमी आपसे मिलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आप वाजिबात की बात करते हैं, क्योंकि आप हराम से खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। औरों को छोड़ें, बीवी छोड़ के चली जाएगी शौहर को, अगर शौहर ज्यादा वाजिब हराम की बात करेगा, शौहर डाइवोर्स दे देगा अगर बीवी ज्यादा शरीयत की बात करेगी। मगर मसला क्या है, पैगंबर कह रहे हैं कि लकी है वो इंसान, जन्नती है वो इंसान, अल्लाह राजी है उस इंसान से जो सारे माशरे में गरीब इसलिए बना दिया गया कि वो हक की बात कहता है, वो दीन की बात कहता है, वो तकवे की बात कहता है, वो हलाल और हराम की बात कहता है। बहुत छोटा सा वाकया, इसमें रिपीटिशन की इजाजत आपसे ले रहा हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम लेस्टर आया था, उससे एक साल पहले मैं फर्स्ट टाइम दारुसलाम गया था। जब मैं दारुसलाम फर्स्ट टाइम गया था तो वहां मेरी मुलाकात ईरान की एक बहुत ही मशहूर फैमिली है उलमा की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ उलमा गुजरे हैं कई जनरेशन में। उसी फैमिली के एक साहब, एक मेंबर, उस वक्त दारुसलाम में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के एम्बेसडर भी थे, और जो दारुसलाम में हमारी मस्जिद है उसके अंदर वो अक्सर नमाज मगरिब को लीड भी करते थे। क्या पर्सनैलिटीज, कि एक तरफ एम्बेसडर है और दूसरी जाने मस्जिद में आके नमाज पढ़ा रहे। वही जो मासूमीन की शान थी कि एक तरफ अली आपको मैदान जंग में नजर आएंगे, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नजर आएंगे, इस्लामी पॉलिटिक्स, तीसरी तरफ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। आगा लवासानी उनका नाम, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी मेरी उनसे मुलाकात। तो चूंकि लवासानी फैमिली इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी और बहुत ही फेमस फैमिली, बल्कि उस जमाने में मदीने के अंदर आगा खुई के वकील भी आगा लवासानी फैमिली के एक आलिम दीन थे, हुसैन लवासानी। मदीने के दो बुजुर्ग आलिम थे, आगा आमिरी, आगा मोहसिन हकीम के वकील थे, या आगा खुई के वकील। तो इनसे जरा डिस्कशन होने लगा, मेरा भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है उलमा के हालात सुनना, उनके बुजुर्गों के बारे में बात हुई। तो तकरीबन उस वक्त से 70 ईयर्स अगो इसी खानदान लवासानी के बहुत ही फेमस आलिम थे जो करबला में थे, और उनकी पाइटी बहुत मशहूर थी, बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार आलिम तो थे ही वो, ठीक है, मर्जे नहीं थे, आयतुल्ला लेवल के नहीं थे, उज्जतुल इस्लाम लेवल के थे, लेकिन करबला में मौला के रोजे के सहन में नमाज मगरबें पढ़ाते थे और अपने तकवे और पाइटी में बहुत मशहूर थे। आजकल तो ये लफ्ज आप सुनने लगे हैं, आज से 25 साल पहले कम था ये लफ्ज, इल्मे इरफान वाले, मौजूदे भी दिखाते थे वो। तो वो जो आगा लवासानी थे, तकरीबन अब तो 100 साल हो गए, 25 साल 30 साल पहले दारुसलाम में बात हुई तो उस वक्त ईरानी एम्बेसडर ने कहा कि 70 ईयर्स अगो यानी 100 साल पहले वो करबला में थे। उनकी अपने एक लेवल के दोस्त से, उन्हीं जैसा आलिम था हुज्जतुल इस्लाम, एक बात हो गई कि हम में से जो पहले मरेगा वो जिंदा को आके बताएगा कि मरने के बाद क्या गुजरती है अगर अल्लाह ने परमिशन दी। मौत के बाद तो अपना कंट्रोल किसी चीज पे नहीं। अच्छा, ऐसा कमिटमेंट हमारे बहुत से उलमा ने एक दूसरे से किया। एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, गदीरी भाई, 18th ऑफ जिलहिज को सीगा पढ़कर दो मोमिन एक दूसरे के भाई बनते हैं, और रिवायतों में है कि आफ्टर जुहूर इमाम इन भाइयों को जो गदीर के दिन एक दूसरे के भाई बने, इन्हें बिल्कुल जो रियल ब्रादर होते हैं उसका स्टेटस देंगे। मतलब जो इस्लाम में रियल ब्रादर होते हैं, आजकल तो रियल ब्रादर होते हैं एक दूसरे की गर्दन काटने वाले, वो नहीं, जो इस्लाम में सिला रहमी है वो वाला स्टेटस मिलेगा। अलबत्ता मर्द मर्द और औरतें औरतें, ये ना हो कि आप मजलिस से एक बात सुन के दौड़ पड़े कि जी मौलाना ने परमिशन दी, सारी ना मेरा औरतों को कहिए मेरी कदीरी बहन है। जब बहन है तो हिजाब किस बात का, हिजाब साकित, बंबई वाला तरीका और कराची वाला तरीका लेके ना आइए। बंबई और कराची में एक बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते सारी औरतों को बहन बना ली, वो जब बहन बना लिया तो क्या हिजाब और क्या पर्दा। खैर, मैं लेस्टर में बैठा हूं, बंबई में जब जाऊंगा अगले महीने तो ये बात वहां कहूंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए कि गदीरी भाई थे दो आलिम, और अगर सिंसियरिटी के साथ गदीरी भाई बने हो तो ऐसे वाकयात होते हैं। ایک پوری کتاب عربی میں لکھی ہے جس میں غدیری بھائیوں نے ایک دوسرے کو مرنے کے بعد کی ڈیٹیل بتائی. یہ کچھ زیادہ میں ڈیٹیل میں چلا گیا. ان شارٹ جو بہت ہی فیمس کربلا میں مولا کے صحن میں نماز پڑھانے والے آغا لواسانی ایرانی ایمبیسیڈر کے نانا تھے رشتے, ان کا انتقال ہو گیا پھر اور اچھی ایج میں 70-75 جس دوست سے کمٹمنٹ تھا اس کے خواب میں بھی وہ آ گئے. دوست بھی عالم ہے, اس نے ایک بار پوچھا کہ اچھا بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوا. تو الحمدللہ سارے پرابلم جو آج تک میں نے سنے تھے, کتابوں میں پڑھے تھے, اپنی اسپیچز میں دوسروں کو بتائے تھے, سارے پرابلم سالو ہو گئے, کہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ سچا پائس آدمی ہے تو اللہ اس کو ریوارڈ دے گا. نہ ملک الموت کے ٹائم, نہ فشار قبر کے ٹائم, نہ قبر کے اندر کہیں کوئی پرابلم نہیں. کہا آج کل کہاں ہوں؟ کہا کہ آج کل میں وادی السلام میں ہوں. مرنے کے بعد نیک لوگ وادی السلام میں جاتے ہیں. تو کہا الحمدللہ. وادی السلام مینس منی جنت, چھوٹی پیراڈائز, جنت میں بیٹھے. اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں جا کر تمہیں کچھ افسوس ہوا کسی بات پر؟ جیسے آدمی کسی جگہ پہنچے اور اس کے بعد افسوس کرے کہ اگر ایگزام میں اسٹوڈینٹس ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں, مجھے یہاں کا سسٹم نہیں پتا یو کے کا کیا. ایک اسٹوڈینٹ نے محنت کی 85 نمبر آ گئے اور افسوس کرتا ہے کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتا تو 90 میرے آ جاتے. تو ایک آدمی ایک چیز کو اچیو کرے لیکن پھر افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت اور کر لیتا تو مجھے اس کے بعد کی چیز بھی مل جاتی. خواب دیکھنے والے بھی حجت الاسلام دیول کی عالم ہے, کہا تمہیں مرنے کے بعد ہر چیز اچھی ملی, بہت خوش ہو, سیٹسفائی. کیا کسی چیز کا یہ ہے کہ یہ تمہیں فیلنگ ہو رہی ہو کہ ایک چیز تم نے لوز کر دی؟ کہا کہ ہاں. اور یاد رکھیے روایتوں میں جنت میں ہر آدمی خوش ہوگا, بس صرف یہ لوگوں کو غم ہوگا. کیا غم ہوگا؟ کہ ہمارا ساتھی, ہمارا پڑوسی, وہ ایک اسٹیٹس ہم سے جنت میں آگے چلا گیا اور ایسی نیکی کی وجہ سے چلا گیا جو ہم بھی کر سکتے تھے. اس کا طریقہ تھا کہ مثلا جب کبھی مسجد میں جاتا ہے اگر کوئی کوڑا یا گندگی دیکھتا ہے اس کو اٹھا دیتا تھا. یہ کام تو ہم بھی کر سکتے, ہم نے اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی. راستے میں کوئی ایسا پتھر آتا تھا اسے ہٹا دیتا تھا. تو افسوس ہوگا جنت میں کہ اتنا اور کر لیتے تو ایک اسٹیٹس اور آئی ہو جاتا. ہاں ہم نے امام خمینی کا آئی اسٹیٹس دیکھا, ہمیں افسوس نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ ہم انقلاب لانے کے قابل ہی نہیں ہیں, وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم نے آغا خوئی کا اسٹیٹس دیکھا, اس پہ افسوس نہیں ہوگا. افسوس ہوگا اپنے کزن کے اسٹیٹس کو دیکھ کر, افسوس ہوگا اپنے نیبر کے اسٹیٹس کو دیکھ کر, کیونکہ جو نیکی اس نے کی وہ ہم بھی آسانی سے کر سکتے تھے, ہم نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی. چھوٹی سی بات, جب وہ پانی پیتا تھا قاتلان امام پہ لعنت بھیج لیتا تھا, ہماری ہیبٹ نہیں تھی. ابھی کون سا بڑا کام ہے, ہم چاہے تو اپنی ہیبٹ بنا سکتے, اپنے بچوں کی ہیبٹ بنا سکتے. خالی اس نیکی کی وجہ سے وہ کہیں سے کہیں چلا گیا, ہم اس سے پیچھے رہ گئے. خیر, تو جنت کی ڈیٹیل میں یہ باتیں ہیں جس کے لیے آج کا ٹائم نہیں. خلاصہ یہ کہ جو زندہ عالم ہے انہوں نے گھبرا کے پوچھا تمہیں جنت میں افسوس کس بات کا؟ کہا کہ صرف ایک بات کا افسوس, اللہ نے مجھے بڑا ہائی اسٹیٹس دیا, جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے بھی ہائر, مگر ایک چیز میرے پاس اب پتا چلا کہ میں نے لوز کر دی. وہ مل جاتی تو میں ہائیسٹ اسٹیٹس پر ہوتا. غیر معصوم میں جو ہائیسٹ اسٹیٹس, کہا وہ کیا؟ کہا میں نے ساری زندگی دین کی تبلیغ کی, امر بالمعروف کیا, لوگوں کو اسلام کا میسج پہنچایا, کبھی بھی کسی نے میری بات سن کر اوور ریئیکٹ نہیں کیا, مجھ پہ غصہ نہیں کیا. لوگ میری بات سنتے تھے, ماننا ہے مانتے تھے, نہیں ماننا ہے رسپیکٹ کر کے سن کے چلے جاتے تھے. یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ اگر میں کبھی امر بالمعروف کی تبلیغ کرتا اور کوئی اوور ریئیکٹ کرتا, مجھے میرے چہرے پہ تھوک دیتا, مجھے تھپڑ مار دیتا, مجھے پتھر پھینکتا, مجھے گالی دیتا, میرا مذاق اڑاتا, میرے جوک بناتا. یہی سب کو تو ہوتا ہے نا آج کل جو کوئی امر بالمعروف کر. اگر کوئی میرے ساتھ یہ کرتا تو میرا اسٹیٹس اور ہائی ہو جاتا. خواب دیکھنے والے نے گھبرا کے پوچھا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ یہاں پہ اصول یہ, جو اللہ کے لیے جتنی سیکریفائس کرے گا اللہ ویسا ریوارڈ دے گا, کسی نے اللہ کے لیے مال سیکریفائز کیا اللہ اس کا بھی ریوارڈ دے گا، کسی نے اللہ کے لیے اپنا ٹائم سیکریفائز کیا اللہ اس کا ریوارڈ دے گا، کسی نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی اللہ اس کا بھی ریوارڈ دے گا، کسی نے اللہ کے لیے اپنی اولاد سیکریفائز کی اللہ اس کا ریوارڈ دے گا، لیکن سب سے بڑا ریوارڈ ملتا ہے اگر کوئی اپنی پرسٹیج کو، اگر کوئی اپنے اسٹیٹس اور پوزیشن کو، اگر کوئی آدمی اپنی عزت کو اللہ کے نام پہ قربان کر دے، جان دینے سے زیادہ بڑا ریوارڈ ہے۔ اگر آپ کی عزت خطرے میں پڑ رہی ہے فقط اس لیے کہ آپ کے گھر کی عورت حجاب کر رہی، اگر لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے فقط اس لیے کہ آپ نامحرم سے ہاتھ نہیں ملا رہے، اگر لوگ آپ کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دے رہے فقط اس لیے کہ آپ مکس گیدرنگ میں نہیں جا رہے، اگر کوئی آدمی آپ کو ویلکم نہیں کر رہا صرف اس لیے کہ آپ کوئی حرام یا سسپیشیس کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے، تو یہ جو آپ کا جوک اڑایا جا رہا، یہ جو آپ کا جوک کیا جا رہا، یہ جو آپ کا مذاق اڑایا جا رہا، یہ جو کمیونٹی کے لوگ آپ کو اپنے سے باہر کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے، یہ اولمپکس کا گولڈ میڈل ہے جو آپ کو مل رہا ہے، یہاں پہ آپ کو زحمت ہوئی آخرت میں اس کا اجر سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے لیے صرف ایک جملہ اور کہہ دوں، اور مصائب کی منزل صرف ایک جملہ، آغا لواسانی نے کہا اللہ کے لیے جان دے دو، اس سے بھی بڑا ریوارڈ ملے گا اگر اللہ کے لیے اپنی پرسٹیج اور پوزیشن کو قربان کرو۔ یہ پوزیشن بہت بڑی چیز ہے نا، یہ آدمی سے قربان نہیں ہو جاتی اللہ کے لیے۔ ارے ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری عورت حجاب کرے گی تو سوسائٹی میں کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا، یہ جان دینے سے بھی بڑا امتحان ہے۔ کبھی ایک جملہ جو مصائب عشرہ زینبیہ کے اس کا جملہ، آج کا نہیں، کربلا میں جان دی گئی، کوفے اور شام کے بازاروں میں عزت کا امتحان دیا گیا، سجاد مولا سے پوچھا گیا دونوں میں بڑا امتحان کون سا ہے، سجاد نے اشام 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 جواب دیا، شام کا امتحان کربلا سے بڑا اسی لیے قرار دیا، کربلا میں جان دی گئی ہے۔ مردوں کے لیے جان دینا کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن ایک عزت رکھنے والے کے لیے اپنی پوزیشن کو قربان کرنا۔ کتنے ہی لوگ اتنی سی بات پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملائیں گے وہ دل میں کیا سمجھے گی ہمیں، وہ اللہ نہیں ہے، کچھ بھی سمجھے آپ کا کیا نقصان پہنچائے گی، لیکن صرف اتنی سی بات سے کہ آپ ذرا سا ایمبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں کہ سب نے ہاتھ ملایا، کمیونٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کمیونٹی سے باہر کی بات ہو رہی ہے، ہاتھ ملانا حرام ہے، چاہے مومنہ عورت ہو، چاہے کافرہ عورت ہو، چاہے گوری عورت ہو، چاہے کالی عورت ہو، چاہے آپ کے قریب کی ہو، چاہے کسی آفس میں بیٹھنے والی، حرام حرام۔ مگر کتنے لوگ فقط اس لیے یہ حرام کر لیتے ہیں کہ اگر ہاتھ نہ ملائے تو بڑی امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں، برا لگے گا، اچھا نہیں محسوس ہوگا۔ وہاں پر کربلا میں جو کائنات کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ، وہ صرف اللہ کی خاطر اپنے اس اسٹیٹس و پوزیشن، اسی کے گھر کی عورتیں قیدی بنا کے لے جائی جائیں۔ میدان کربلا میں آقا حسین کا ایک جملہ سنیے اور آج کے مسائل، عجیب بات، بہت ہی امپورٹنٹ، یہ سنٹینس ہے، آدھا پڑھا جاتا، الموت اولا من العار، حسین نے یہی کہا، عزت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، مگر یہ آدھا ہے سنٹینس۔ اس کے بعد حسین نے کچھ اور کہا، والعار اولا من رکوب النار، اور ذلت بھی بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے۔ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس کے نتیجے میں جہنم مل رہی ہے، وہ کام چھوڑ دو، چاہے ذلیل ہو جانا پڑے لوگوں کے سامنے، یہ بھی کربلا کا میسج ہے، اگر لوگ تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، کمیونٹی والے بھی ذلیل کریں گے شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، کوئی بات نہیں ہے، جہنم سے بچ جائیں وہ زیادہ بڑا انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ الموت اولا من العار والعار اولا من رکوب النار، یقیناً ذلت سے مر جانا بہتر ہے، مگر جہاں جہنم سامنے ہو تو اس کے مقابلے میں ذلت بہتر۔ عمر سعد کا رائٹ ہینڈ، ابن زیاد کی افواج کا کمانڈر ان چیف، کوفے کے ٹرائب کا سردار، ہر طرف سے اس کو عزت مل رہی ہے، وہ اگر اسے چھوڑ کر حسین کے اس قافلے میں چلا جائے جہاں پہ اپنی جان بھی دینا ہے، اپنی اولاد کی جان بھی دینا ہے، یہ سارا اسٹیٹس چھین لیا جائے گا، یہ ساری پوزیشن سے محروم ہونا پڑے گا، اس کا نام حر بنتا، اور وہ یہی میری تقریر کا جو آخری حصہ تھا اس کی سب سے برائٹ ایگزامپل. دو دن پہلے کا ایک جملہ دہرا کر حر کے مصائب آگے بڑھاؤں. حر معصوم امام نہیں ہے، حر نور سے پیدا نہیں ہوا ہے، حر کسی معصوم کا بیٹا نہیں ہے، حر کسی معصومہ ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، حر ایسے گھر میں نہیں پلا بڑا ہے کہ جہاں معصوم ہوں. زینب کی مثال اپنی عورتوں کے سامنے رکھیے، کہیں گی وہ تو زینب تھی ہم کہاں. سجاد کی مثال اپنے یوتھ کے سامنے رکھیے، کہیں گے وہ تو امام سجاد تھے ہم کہاں. حر کی مثال تو سامنے رکھی جا سکتی ہے، ہم صرف ایک نامحرم سے ہاتھ ملانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں کہ ایمبیرسمنٹ فیل کریں گے، شرم آ رہی ہے دوسروں کے سامنے. اور حر، حر کتنی بڑی اس نے اپنی پوزیشن کی سیکریفائس دی، تبھی تو اتنا ہائی اسٹیٹس حر کا ہے کہ اللہ جب آپ کو کربلا لے جائے گا، خدا ہر مومن اور مومنہ کو چاردہ معصومین خصوصاً کربلا کی زیارتیں جلد از جلد کرائے. تو حر کے روزے پہ جو زیارت چھٹے امام نے پڑھی ہے اس کا جملہ ہے بے ابی و امی، حر میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو. کون حر؟ ظاہری اعتبار سے دیکھیے تو کربلا کے واقعے کا مین کیریکٹر بنتا ہے حر. وہ ہے حسین کا ایک قافلہ چلا جا رہا ہے، بڑا پیسفل سا قافلہ، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنی منزل کی جانب جا رہے. کس نے آ کر حسین کا راستہ روکا؟ وہ عمر سعد نہیں تھا، وہ شمر نہیں تھا، وہ خولی نہیں تھا، وہ حرملہ نہیں تھا، وہ حر ابن یزید ریائی تھا جس نے آ کے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا. فرزند رسول، اب میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، میرے پاس ابن زیاد کے آرڈرز ہیں، یزید کی ایڈوائز ہے، حسین کوفے نہ جانے پائیں. بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ادھر حر نے حسین کے گھوڑے کو روکا اور ادھر محمل میں زینب کے رونے کی آواز آ گئی. زینب کو اس کا بابا بتا چکا ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے. زینب کو پتا تھا کہ جب میرے بھائی کا راستہ روکا جائے گا وہی سے کربلا اسٹارٹ ہوگی. تو گویا حر وہ پہلا آدمی ہے جس نے زینب کو رولایا. وہ کون ہے جو حسین کو کربلا میں لایا؟ یہ حر ہے جو حسین کو کربلا میں لے کے آیا. وہ کون ہے جس نے ابن زیاد کو خط لکھ کے فوج بلوائی؟ کس کے لیٹر پر عمر سعد آیا، شمر آیا، خولی آیا، حرملہ آیا؟ یہ حر تھا، حر تھا. پہلی رپورٹ اس نے بھیجی ہے، ابن زیاد حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، ہمارے قابو میں ہیں، چھوٹی سی فوج ہے، اس وقت حسین سے جو مطالبہ چاہے منوا لو. یہ حر کا خط تھا. سات محرم سے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہوا. جس میٹنگ میں یہ ڈیسیجن لیا گیا اس کے اندر حر بھی شامل ہے، اور حر نے کسی جگہ بھی کوئی اختلاف نہیں کیا. آپ تمام ہسٹریز پڑھ دیجئے. جب پانی بند کرنے کا ریزولوشن میٹنگ میں پاس ہوا ہے، ایک ووٹ بھی اگینسٹ میں نہیں تھا، یعنی حر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو کہہ رہا حسین کے بچوں پہ پانی بند کرو. کربلا کا واقعہ 10th of محرم کو شروع نہیں ہوا، 9th محرم کو عصر کے بعد عمر سعد کی فوج نے اٹیک کر دیا تھا. پہلا تیر عمر سعد نے چلایا تھا. روایتوں میں آپ سنتے ہیں نا، حسین نے عباس کو بھیجا اور کہا جا کے عمر سعد سے بات چیت کرو، ایک رات اور لے لو، جو جنگ کرنا ہے اسے کل کرنا. اصل جنگ تو 9th محرم کو شروع ہو گئی تھی. حر اس جنگ میں شامل تھا، انوالو تھا، پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، تیر چل رہے ہیں اور حر تیر چلانے والوں میں شامل ہے. عاشور کی صبح تک اہل بیت پر جتنے ظلم ہوئے ہیں سب میں حر کا برابر سے پارٹیسپیشن، اتنا بڑا گناہگار. لیکن عاشور کی صبح کیا آئی، بس ایک بار حر کو یاد آ گیا نا کہ ایک دن قیامت کا آئے گا جب مجھے حسین کے نانا کے سامنے جانا ہوگا. کوئی تعجب نہیں حر کے دل میں خیال آیا ہو، اگر حسین کی دکھیاری ماں نے پوچھ لیا اور میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میں رسول کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا. چنانچہ جب 10th محرم کو دوبارہ جنگ شروع ہونے والی تھی،
ایک بار حر نے اپنے بیٹے اور غلام سے کہا، چلو میرے ساتھ، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں. حر کے دوست نے روکا اور کہا، حر کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں اس وقت حسین سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے جا رہا ہوں. حر کا دوست ایک عجیب جملہ کہتا ہے، بالکل صحیح جملہ کہتا ہے، حر اس وقت کیا حماقت کر رہے ہو، ادھر سے بھی جاؤ گے، عمر سعد کا انعام نہیں ملے گا، ابن زیاد کا انعام نہیں ملے گا، اور ادھر سے بھی ٹھکرائے جاؤ گے، اس لیے کہ اتنے بڑے گناہگار ہو کہ کوئی تمہیں معافی نہیں دے سکتا. ارے تم حسین کے پاس جا رہے ہو، اتنے گناہ کر کے جا رہے ہو، آقا حسین تمہیں معاف نہیں کرے گا. مگر حر، میری مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہم رسول سے ایک جملہ کہہ دے، وی ٹرسٹ یو. حر نے کہا، آئی ٹرسٹ حسین، تم جو کہتے رہو، لیکن مجھے پتا ہے میں کس کے پاس جا رہا ہوں. کائنات کا سب سے بڑا رحمان و رحیم انسانوں میں کتنا ہی بڑا گناہ کروں، مجھے ٹرسٹ ہے کہ آقا حسین میری غلطی معاف کر دے گا. حر کا دوست کہہ رہا ہے، حر ادھر سے بھی جاؤ گے، ادھر سے بھی جاؤ گے، نہ حسین سے معافی ملے گی، نہ ابن زیاد سے انعام ملے گا. مگر حر یقین کے ساتھ آگے بڑھا. اور حر کون ہے؟ حر کون ہے؟ یار حسین کی فوج کا ایک ایک آدمی حر کو پہچانتا ہے، بچوں تک کو معلوم ہے یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، بچوں تک کو معلوم ہے یہ وہی ہے جس نے چچا کے گھوڑے پر ہاتھ ڈالا تھا. ہر ایک کو پتا ہے حر کتنا بڑا دشمن ہے. ایک مرتبہ حر آیا، حر آ رہا ہے، حر کو آتا دیکھا، اصحاب امام تیار ہو گئے. حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، آئے اصحاب امام، شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو ہم زندہ رہیں یہ کسی شہزادے کو نقصان پہنچا دے. اور عباس نے آواز دی، آئے بنی ہاشم کے جوانوں، آقا حسین کو گھیرے میں لے لو، دشمن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہوتے آقا کو نقصان پہنچا دے. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں، آقا عباس، بنی ہاشم کے نوجوانوں، حسین کو اس وقت تو بچا رہے ہو، لیکن جب یہ حسین ذوالجناح کے اوپر تیروں تلوار کے زخم کھا رہا ہوگا اور ایک بار کہہ رہا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا، اے حبیب ابن مظاہر، اتنا خیال ہے کہ بنی ہاشم کے کسی نوجوان کو نقصان نہ پہنچے، ارے وہ وقت بھی آنے والا ہے. اکبر کے کلیجے میں برچھی، اصغر کے گلے میں تین بھال کا تیر، قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال. مگر اصحاب امام نے شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لیا، شہزادوں نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا. البتہ حر تو قریب آیا ہی نہیں، ایک ڈسٹینس پہ آ کے رک گیا، گھوڑے سے اترتا ہے، ایک بار جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے باندھے اور دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ وہ اتنا کہتا ہے اور حسین کہتے ہیں، عباس، حبیب، اپنے ساتھیوں کو روکو، میرا مہمان آیا ہے، میں اس کے استقبال کو جاتا ہوں. میرا آقا حسین حر کے قریب گیا اور حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اتریں، بس ادھر حسین کا پاؤں ہے، حر نے اپنا سر رکھ دیا، اپنی پیشانی رکھ دی. ایک ہی جملہ کہتا ہے، اخطأت یبنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، میں نے بڑی خطا کی، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری غلطی کو معاف کر دے. وہ حسین نے اپنی ماں کا نام سنا، گھوڑے سے اترے، حر کو گلے سے لگایا، یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیوں اپنے آپ کو خطا کار کہہ رہا، تو تو میرا بھائی بن گیا، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی. لیکن آئے حر، اس وقت میں بہت خوش بھی ہوں اور بہت غمگین بھی ہوں. دو عجیب جملے کہے آقا نے، خوش بھی ہوں، خوش اس لیے ہوں، تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا، اندھیرے کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا. لیکن غمگین اس لیے ہوں، جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے گھوڑے تک کو پانی پلایا تھا، اور میرا مہمان بن کے آیا ہے، اور آج حسین ایک کوزا پانی کا تجھے نہیں دے سکتا ہے. ارے حسین کا مہمان اور پیاسا، آقا تو اپنا غم بیان کر رہے، हुर का सारा जिस्म कांपा, हुर को अपना गुनाह फिर याद आ गया, अरे मैं हूँ जिसने हुसैन के बच्चों को प्यासा किया है। तड़प के कहता है आका बस ये मेरा गुनाह याद ना दिलाए, मैं ये गुनाह का कफारा देने आया हूँ, अपनी जान दूंगा, अपने बेटे की जान दूंगा। मौला इतनी इजाजत दे दीजिए कि मक्तल में पहले मेरा बेटा मरने के लिए जाए। हुसैन ने कहा और कोई और दिन होता तो मैं इजाजत ना देता, लेकिन आज सबको मरना है, कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा, जा मैंने तेरे बेटे को इजाजत दी। अदादारों आखिरी दो जुमले कहना और बस बात खत्म। एक बार हुर का बेटा चला, हुर कहता है बेटा ऐसा जिहाद करना तेरे बाप का गुनाह माफ हो जाए, ऐसा जिहाद करना शहजादी फातिमा जहरा तुझसे खुश हो जाए। बेटे ने जिहाद किया मगर कब तक, एक वक्त आया जख्मों की ताब न लाकर बेटा घोड़े से गिरा, जमीन पे गिरते गिरते एक मर्तबा कहा या बता दरिक नहीं बाबा जरा मेरी मदद को आइए। बहरहाल कुछ भी हो, हुर है तो बाप ना, तड़प के अपनी जगह से खड़ा हो गया। आका ने रोका, हुर रुक जा कहाँ जा रहा, हाथ जोड़ के कहा आका मेरा बेटा मदद के लिए बुला रहा है, मुझे बेटे के पास जाने दें। हुसैन ने कहा नहीं हुर बैठ जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं खुद जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा, वजह सुनिए। हुसैन कहते हुर एक बात याद रख, जवान बेटों के लाशें बूढ़े बाप नहीं उठाते हैं, तेरा जवान बेटा गिर रहा है बूढ़ा बाप नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं ये लाशा लेके आऊंगा। हुसैन हुर के बेटे का लाशा लाए। मैं मेरा आखिरी जुमला, हाथ जोड़कर आका हुसैन से कहता हूँ आका जब हुर का बेटा गिरा तो ये कहा कि बूढ़े बाप जवान के लाशें नहीं उठाते हैं, लेकिन मौला जब अली अकबर घोड़े से जमीने करबला पे गिरा, ये बूढ़ा बाप किस तरह से जवान अकबर का लाशा उठा के लाया। अला वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा मेरे उस मजलूम आका का वास्ता जिसने हुर जैसे खताकार को माफ करके अपना भाई करार दिया। हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले, हमें दुनिया और आखिरत में हुसैन और मादर हुसैन फातिमा जहरा की शफात और मदद अता फरमा। बेहक हुसैन हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगारा हुसैन की अकबर का वास्ता हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। गमे हुसैन के सिवा हमें हर गम से महफूज